أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ تو آج کے ابھی تک کے سیشن سے ہمارا ایمان بوسٹ ہوا بیکاز جب ہم دوسروں کے ایکسپیرینسز سنتے ہیں اور جب ہم ان کی محنت اور ان کی کوششیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا ایک تو محاسبہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک شوق بڑھتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں اور میں نے کیا کرنا ہے نا الحمد للہ بالکل تو کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ اپنے آن پہ بھی اسٹارٹ کرنا ہے یعنی کہ ہم نے اپنے حساب سے اپنے مزید کچھ پروجیکٹس جیسے کہ استاد ان کا بتا رہی تھی کہ انہوں نے بہت سارے پروجیکٹ پلان کر کے رکھے ہیں ویری نائس ریمائنڈرز فرام استاد ریجو جی امید سے بڑھ کر جی ہے نا تو اپنے آپ کو بھی ہیو ٹو چیک کنٹینیوسلی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم نے کتنا کچھ پڑھ لیا ہے اور جیسے کہ سسٹر جویریہ کی جو شیئرنگ تھی وہ بہت اسٹرانگ اور بہت سچ بات ہے کہ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں مسلمان بہت ہیں یہ شوق بھی بہت آ گیا الحمد للہ کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں لیکن ہمارے عمل میں بہت کمی ہے اور ہم وہ ہارڈ اسٹیپس جو کہ اس معاشرے میں ہارڈ ہیں اگر اسلامی معاشرہ ہو تو وہ تو ایک عام سی بات ہے لیکن اس معاشرے میں جو کہ بالکل ایڈورس سچویشن ہو گئے تو اب ہم جب وہ سارے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ احکامات پر عمل کرنے کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سٹینڈ ہوتا ہے لیکن یہ لینا ہے نا کتنے لوگوں کو سمجھ میں آئی یہ بات آپ لوگ بتائیں آج کس کس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے اب بس اب میں نے کھڑے ہو جانا ہے ہر غلط بات کے خلاف تو سب انسان ہے ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں رہتی ہیں اور کمزوریاں بھی رہتی ہیں نا تو وی کین نیور سے کہ جی اب ہمارا ایک فنش ہم ٹاپ لیول پہنچ گئے وہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا جی وی ہیو ٹو ہیچ آؤٹ آف دا شیل ان شاء اللہ ود ہیلپ آف مرسی ود ہیلپ آف مرسی آف اللہ سبحانہ تعالیٰ سچ بات ہے سچ بات ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی اپنے لیے ایک ریزولوشن والی بات ہے نا کہ اپنے اندر سے ایک نیا انسان لانے والی بات کہ میں نے اب آج سے یہ فیصلہ کر لیا میں یہ نہیں کرنا یا میں نے اب یہ اسٹیپ لے کر بہتری کی طرف جانا ہے بالکل ان شاء اللہ چلیں جزاکم اللہ خیر کے سی استاد ہمارے سے شری ہیں ان شاء اللہ ہم ان کے ساتھ تفصیل کنٹینیو کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وَلِكُلِّ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَمَا الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چلیے شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 21 پارے کا آغاز کریں گے. تھوڑا سا پارے کے بارے میں بات کریں گے, پھر اس کے بعد سبق پہ چلیں گے. پچھلے پارے کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ معرفت کی باتیں تھی, کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے تو اس راستے پہ چلتا ہے اور اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتا. اکیلوے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ عبادات کے انسان کی ذات پر کیا اثرات ہوتے ہیں. ایک وہ مومن جو نماز پڑھتا ہو اور ایک وہ مومن جو خود کو مومن تو کہے لیکن عبادت اور نماز سے دور ہے, اس کی زندگی میں فرق کیا ہوتا ہے. دوسری چیز اس بارے میں ہم دیکھیں گے غلبے کی باتیں, کہ آج پسے ہوئے لوگ پریشان نہ ہوں. سورۃ العنکبوت سورۃ الفتن تھی, فتنوں کی باتیں ہیں اس میں. تو اس کی اگلی ہی سورت روم میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خوشخبریاں دیتا ہے کہ بہت زیادہ وقت دور نہیں کہ جب تمہیں اس دنیا میں غلبہ ملے گا جیسے کہ دوسرے لوگوں کو ملا, اور ساتھ ہی ساتھ فطرت پہ چڑھے ہوئے پردے ان کو کھولا جائے گا کہ تم اگر اپنی فطرت پہ رہو گے تو لا الہ الا اللہ کو مانو گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے تقاضوں کو بھی نبھاؤ گے. پھر اس کے بعد اس بارے میں ہم اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں دیکھیں گے جس میں زبانوں کے فرق, رنگ و نسل کے فرق کے باوجود شوہر بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا, اور اسی طرح سے زمین و آسمان کی بہت ساری نشانیوں کو ہم دیکھیں گے. یہ بھی اصل میں سب توحید پر ہی دلالت کرتی ہیں, اور اس بارے میں ہم وہ بھی آیت دیکھیں گے جس میں سود کے اشارے ملتے ہیں, یعنی ذہن سازی کس طرح سے کی گئی. پھر اس کے بعد ہم اس بارے میں سورت لقمان پڑھیں گے. سورت لقمان تربیت والی سورت ہے, بچے کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کیا جائے, ماں باپ بچوں کو ابتدا سے کن چیزوں کو سکھائیں, کن چیزوں کے بارے میں کانشیس کریں, اور کریکٹر بلڈنگ میں کیا کردار ادا کریں. پھر اس کے بعد سورت سجدہ ہم اس بارے میں پڑھیں گے کہ جس میں اللہ کے آگے جھکنے کی باتیں, سجدے میں رہو ورنہ موت کی صورت میں تو تمہیں اللہ کے آگے سرنڈر کرنا ہی پڑے گا. اور ہر رات کو پڑھائی جانے والی صورت اپنے اندر بہت سارے پیغامات ہمیں دے گی, اور ہم اسی میں دیکھیں گے کہ مومنوں کی راتیں کیسی ہوتی ہیں, کیا وہ ساری رات سوتے رہتے ہیں یا رات کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور پھر اس بارے میں کچھ حصہ ہم صورت الاحزاب کا پڑھیں گے, جو خاندانی اور معاشرتی رشتوں اور مسائل کا حل ہے. بہت ساری مکی صورتوں کے بعد پہلی مدنی صورت اس بارے میں آ رہی ہے کہ جس میں پھر دوبارہ خاندانی زندگی, خانگی زندگی, بچوں ماں باپ کے تعلقات اور بہت کچھ, اور خاص طور پہ دور حاضر کے جو فتنے ہیں اسلام کے خلاف, وہی فتنے اللہ کے نبی کی صورت میں کس طرح ہوئے, تو دشمنوں کی کوششوں کا بھی اس میں ذکر ہم پڑھیں گے. اب چلتے ہیں ہم آج کے اس سبق پہ. ہمارا آج کا سبق 21ویں پارے کا پہلا سبق ہے جس کے آغاز میں ہی ذکر کی بات ہوئی. اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ ذکر کیا ہوتا ہے, کس طرح سے کرتے ہیں, کیا اس کی من پسند قسم کی قسمیں ہیں, یا بندہ مومن کی پوری زندگی ہی ایک ذکر ہے. دوسری چیز ہم پڑھیں گے عبادت کا اثر زندگی پر فحش اور منکر سے دوری کی صورت میں آتا ہے, کہ نمازی کبھی بھی بے حیائی اور منکر میں نہیں پڑتا. پھر دلائل کا جواب کس طریقے سے دو, لوگوں کو دین کی بات بتاؤ تو کیا سٹائل اختیار کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے پھر ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کے لیے کسی جگہ پر رہ کر اللہ کی مرضی کو ماننا ممکن نہ رہے تو پھر وہ اس جگہ کو چھوڑ دیں. اور ہجرت کی باتیں بتاتی ہیں کہ یہ صورت مکی دور کے اس دور کی صورت ہے کہ جس میں تشدد شدت کو پہنچ چکا تھا کہ بالآخر کہا کہ پھر ان کو چھوڑ دو, یہ اس قابل نہیں ہے. اس سے پہلے کہ تمہاری روح ایک ابدی ہجرت کرے, کل نفس ذائقۃ الموت کی صورت میں تم خود اپنی مرضی سے اللہ کی نافرمانیوں کے ماحول سے نکل کر اس کی فرما برداری میں چلے جاؤ, اور پھر آخر میں کچھ دوبارہ توحید کی قسمیں اور دنیا کو کھیل اور تماشا سمجھنا سمجھو گے تو تمہیں اس دنیا کے ملنے پہ بہت خوشی نہیں ہوگی, اور اس کے چھننے پہ کچھ غم نہیں ہوگا, اور حرم کی محبت جو اللہ نے دلوں میں ڈالی اس کا تذکرہ پڑھیں گے. اور اس کے بعد سب سے خوبصورت صورت آج کے سبق کی, جو آج کے سبق کی آخری صورت آیت ہوگی, سب سے خوبصورت آیت آج کے سبق کی جو صورت کی آخری آیت ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک پہنچنے کی توفیق دیں. اب ہم آیتوں کے ساتھ چلیں گے. سبق ہمارا آیت نمبر 45 سے لے کر سورت کے آخر تک یعنی آیت 69 تک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیتوں کے ساتھ چلیں گے. آیت نمبر 45. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکم سے آیت کو شروع کرتے ہیں اور آپ دیکھیے گا کہ اس پارے کا آغاز حکم کے لفظ سے شروع کیا جا رہا ہے, تو پھر اس کے اندر اور کیا کچھ نہیں ہوگا. آئیے دیکھ لیجئے اور یہاں سے سمجھ لیجئے. آیت 45 سے یہاں سے سورت کا آخری حصہ شروع ہو رہا ہے. تین رکوع پر مشتمل ہے. شروع میں آپ کو بتایا تھا دو حصے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. مشرکین اور اہل ایمان سے خطاب ساتھ ساتھ چلا تھا. کہیں بات مشرکین کو تھی تو کہیں ایمان والوں کو تھی. اور یہاں یہ بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ مدنی صورتوں میں اہل ایمان سے خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا ہوتا ہے, جبکہ مکی صورتوں میں اہل ایمان کو جب مخاطب کیا جاتا ہے تو عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا جاتا ہے, آپ کے واسطے اور وسیلے سے کیا جاتا ہے کہ قل, آپ ان کو کہہ دیجئے. ٹھیک ہے, لیکن اس سبق میں ہم دیکھیں گے آیت 56 میں یا عبادی الذین آمنوا کہہ کر بڑے خوبصورت طریقے سے مکہ میں پسے ہوئے مسلمانوں کو براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہارا رب تمہارے حالات سے واقف ہے. اور یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سبق میں ہر اس انسان کے لیے نصیحت ہے اور انسٹرکشنز ہے جو کسی نہ کسی طرح بھی غلبہ دین کی جد و جہد میں مصروف ہیں. اس راستے کی مصیبتیں اور مشکلات ہیں. ایسے لوگوں کو تقریباً 10 کے قریب ہدایات جو ہیں ہمیں اس حصے میں ملیں گی, جس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہدایت جو پہلی اب ہمیں اس آیت میں ملنے لگی یہ 100 ہدایتوں کے برابر ہے. اور وہ کیا ہے؟ اتلو ما اوہی الیک من الکتاب, اور تلاوت کرتے رہا کریں اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے. لفظ اتلو کو دیکھ لیجئے, یہ امر کا صیغہ ہے, حکم ہے, انٹروگیٹو ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جس کو حکم کے طور پر کہیں تو اس کو کرنا لازم ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں خطاب کر کے اصل میں امت مراد لی گئی. اتلو تلا یتلو تلون سے ہے, اور تلا یتلو تلون کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا. تلاوت کیا ہوتی ہے؟ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے تلاوت لفظی جو میں اور آپ اکثر کرتے ہیں قرآن پاک کی, اور دوسری ہوتی ہے تلاوت حکمی, یعنی جو کٹ پڑھ رہے ہو اس کے حکم پر عمل بھی کرو. تو اتلو ما اوہیا, تلاوت کیجئے, خطاب کیجئے, لوگوں کو بتائیے. اور یہ لفظ تلاوت ہے نا, اس میں دوام بھی پایا جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اور پڑھتے رہیے, یعنی ڈونٹ ڈس کنٹینیو دس پروسیس. دوام مراد ایور لاسٹسٹی, آگے چلنا کسی چیز کا, پڑھتے ہی رہیے. اتلو ما اوہیا, اوہیا کا لفظ وحی سے ہے. وحی کس کو کہتے ہیں؟ ایسے طریقے سے کسی کو بات پہنچانا کہ بات پہنچ جائے اور کسی کو خبر بھی نہ ہو. اسی طرح اسلامک ٹرمنالوجی میں اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالی کا نبی کو کتاب دینا, شریعت دینا. اتلو ما اوہیا من الکتاب. من کا لفظ جو ہے نا یہاں بیانیہ ہے. بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ بات کو واضح کرنے کے لیے, بیان کرنے کے لیے. بعض جگہ من کا معنی کس لیے آتا ہے یاد ہے؟ ایک لفظ تبعیض, بعض, سم آف کے معنوں میں. تو یہاں بعض کے معنوں میں نہیں کہ کچھ حصہ کتاب کا پڑھو. پھر تو ایک چوائس دی گئی ہے کہ اتلو ما اوہیا من الکتاب, اے نبی اس کتاب کا کچھ کچھ حصہ اپنے لوگوں کو سناتے رہو. جیسے آج کچھ لوگ قرآن کا کچھ خاص مخصوص حصہ ہی پڑھتے رہتے ہیں. تو یہاں من بیانیہ ہے, کھول کر بیان کریں, لوگوں کو بتائیں, سمجھائیں. اور کتاب کس کو کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی چیز کو. یہاں مراد سے قرآن پاک ہے. کیوں اس کو کتاب کہا گیا؟ کیونکہ لوح محفوظ میں یہ لکھی ہوئی ہے, اور ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ دی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا تھا اور فرشتوں نے لکھا تھا. کرام بررا, ان فرشتوں کا نام سورت میں آتا ہے, ہم آگے پڑھیں گے. تو گویا کہ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ یہ کتاب جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کو رکھ نہ چھوڑیے, یہ آپ کے صرف اپنے ہی پڑھنے کے لیے نہیں, پڑھ پڑھ کے اس کے وظیفے کر کر کے اس کی گنتیاں کر کے نہ رکھیے, بلکہ اتلو ما اوہیا من الکتاب, آپ دوسروں کو بھی پڑھ سنائیے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ قرآن کا مزاج پڑھ کے سنانے والا ہے. دیکھیے قرآن کیا ہے, بل ہوا کلام اللہ, بول کے ہی اچھا لگتا ہے. جیسے ابھی میں جو لفظ بول رہی ہوں, ہو سکتا ہے کچھ سننے میں سمجھ آ رہے ہوں, آپ سے بات بھی سمجھ آئے. اگر میرے یہ سارے بولے ہوئے الفاظ لکھی ہوئی شکل میں آپ کے آگے کاپیز کی صورت میں رکھ دیے جائیں تو کیا آپ اس کو اتنا سمجھ سکتے ہیں؟ بہت فرق ہوتا ہے. اگر کسی کی سی ڈی سنے اور آپ کہتے ہیں بہت اچھی ہے, اور اسی سی ڈی کی تدوین سے کمپائل کیا ہوا ایک بکلیٹ کھولے تو آپ کہتے ہیں کہ وہی ہے. کیونکہ جب آپ بولتے ہیں نا تو اس میں ایکسپریشنز ہوتے ہیں, فیلنگز ہوتی ہیں, انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے. تو قرآن کو پڑھ کے سنانا چاہیے. سورۃ کہف 27 میں بھی یہی بات کہی گئی تھی, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ مِنَ الْكِتَابِ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, اور نبی اب تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی آپ کے رب کی طرف سے. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے قرب پانے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن کریم ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اہل ایمان کو قرآن سے مضبوطی سے چمٹ جانے کا حکم دیا گیا. کیا کہا گیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو سب مل کر. یہ اکیلے پکڑنے لی چیز ہی نہیں ہے. اور دیکھو آپس میں تفرقے مت ڈالو. اسی مضمون کو واضح کرتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, کتاب اللہ ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض, کتاب اللہ ہی اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. تو گویا کہ اس کتاب کو تھام لو. حقیقت یہ کہ اس کتاب کو جو تھام لیتا ہے, یہ کتاب اس کو مشکلوں میں گرنے سے بچاتی ہے, خوشیاں ملنے پر بہکنے سے بچاتی ہے, اداسیوں میں ڈپریشن میں جانے سے بچاتی ہے, پریشانیوں میں واویلا کرنے سے بچاتی ہے, تنہائیوں میں یہ کتاب انسان کی دوست بن جاتی ہے, اور محفلوں میں یہ قرآن کی یہ کتاب انسان کے لیے ناصح بن جاتی ہے. ایسے انسان کی زندگی میں پھر کوئی ایسا کام ہو نہیں سکتا کہ جس کو کر کے وہ اپنے رب کو ناراض کر دے. تو ضرورت اس بات کی کہ اس قرآن کو اپنا دوست سنایا جائے. ایک کوٹیشن کسی نے بھیجی, آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, بہت اچھی ہے. کہتے ہیں کہ میک دا قرآن یور بیسٹ فرینڈ. قرآن کو اپنا بہترین دوست بنا لو. کیوں؟ دا مور یو سٹ ود اٹ, جتنا زیادہ تم اس کے ساتھ بیٹھو گے, دا مور اٹ آنرز یو, اتنی ہی آپ کو عزت دے گا. اور یہ بات حدیث میں بھی آتی ہے کہ قرآن کیا ہے, صاحب کی شان کو بڑھاتا. پھر گیوز یو اٹ سیکرٹس, پھر تمہیں یہ اپنے راز بھی بتائے گا. جیسے دوستوں کے ساتھ جتنا بیٹھتے ہیں پھر اتنا وہ اپنا دل کھولتے ہیں نا, تو آپ اس کتاب کو اپنا جتنا وقت دیں گی نا, تنہائی میں, اکیلے میں, پیار سے, تو یہ کتاب بھی پھر اپنے دل کے اپنے راز آپ کے ساتھ کھولے گی. اینڈ نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر, اور تم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ کتاب جب سے امت مسلمہ کے ہاتھوں سے چھٹی, امت مسلمہ ایک ڈولتی ہوئی کشتی کی طرح ادھر سے ادھر جا رہی ہے. پھر ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کا پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا یہ بہت فرق ہے. قرآن کے خود پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے. ایک ہوتا ہے قرآن کا پڑھنا, ٹھیک ہے, یہ تنہائی میں اچھا لگتا ہے, حکم بھی یہی ہے, رات میں پڑھو, دن میں پڑھو, گھر میں پڑھو, سنتیں بھی اس لیے کہا گیا گھروں میں پڑھو. اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا عمل کیا ہوتا ہے, جس کو ہمارے یہاں قرت کہتے ہیں, پسندیدہ بات نہیں ہے اس طرح محفلے سے جا کے اور مقابلے کرنا قرت کے, اور پھر اس پہ تحفے دینا اور ایسے کرنا. کیونکہ ایک حدیث میں سن رہی تھی, میں پھر کانپ کے رہ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر لوگ جو منافق ہوں گے نا, وہ القراء, وہ قاری ہوں گے, پڑھ پڑھ کے لے کے ساتھ قرآن پڑھیں گے, اور پھر وہ مناظرے اور مقابلے اور انعام اور تقسیم اسناد کا ذریعہ بن جائیں گے. سادہ قرآن جتنا بھی اچھا نا, خود پڑھیں, اکیلے میں پڑھیں، خوبصورت آواز سے پڑھیں، اس کا ایک اثر ہوتا ہے. ایک صحابی ایک دفعہ اپنے گھر میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے، جو ہی اور ان کا چھوٹا سا گجرا تھا، کونے میں بچہ سو رہا تھا، ساتھ دوسری طرف گھوڑا بندھا ہوا تھا، اتنے کن کے گھر ہوتے تھے بےچاروں کے. جو ہی قرآن پڑھتے ہیں تو وہ گھوڑا بدکنا شروع ہوتا ہے، گھبرا جاتے ہیں کہ اگر اس کا پاؤں میرے بچے پہ پڑا تو ہو سکتا ہے اس کو تکلیف ہو. پھر چھوڑتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر پڑھتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں، یہی ہو رہا ہے. خیر چھوڑ دیا کہ پتہ نہیں کیا وجہ. اگلے دن اللہ کے نبی کو بتایا جا کے یہ بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ جب تم قرآن پڑھ رہے تھے نا اچھی آواز سے تو آسمان سے اس کو لینے کے لیے فرشتے آ رہے تھے، اور ان فرشتوں کو دیکھ کر یہ گھوڑا بدک رہا تھا، کیونکہ جانوروں کو پتا چلتا ہے. اور فرمایا کہ اگر تم اس کے بدکنے کے ڈر سے، یعنی اپنے بچے کے فتنے میں آ گئے نا، پڑھنا چھوڑ دیا، اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح تک تمہارے گھر میں اتنے فرشتے جمع ہو جاتے کہ بستی والے بھی دیکھ لیتے. تو سادہ بات ہوگی اس تلاوت کی، اتلو ما اوحی، اس میں نمبر ایک اس کا علم، اس کا سمجھنا سمجھانا، جس کو آپ کہہ سکتے سیکھنا سکھانا. لفظ تلاوت کے اندر صرف لفظ نہیں ہوتے. آپ دیکھیں سورت پڑھ چکے ہیں پیچھے آپ، تلا یتلو تلون کس کو کہتے ہیں؟ پیچھا کرنا. تلاوت میں ہمارے الفاظ پیچھا کرتے ہیں ایک دوسرے کے، لیکن اگر آپ اصل تلاوت کے لفظ کو دیکھیں نا تو تلاوت کہتے ہیں کہ جس میں ہمارے بولے ہوئے الفاظ کا پیچھا ہمارا عمل کرے. وہ تلاوت جس میں صرف قرآن کو آپ پڑھتے ہیں وہ تلاوت نہیں ہوتی، جب تک اس پڑھے ہوئے پر عمل نہ کیا جائے. اور جب آپ عمل کرتے ہیں تو وہ ایک قسم کا آپ کا سبق درس بن جاتا ہے، لیسن بن جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا کہا؟ اتلو ما ہوئی، اس کے لیے باہر نکلو. اللہ کے نبی کبھی کعبہ کے پاس کھڑے ہوتے، کبھی صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوتے، کبھی لوگوں کو سناتے، لوگوں سیکھو یہ قرآن سیکھو. جو بھی آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی آپ پہلے اس کو اپنے خود جذب کرتے، اللہ کے حکم سے آپ کو یاد بھی ہو جاتا تھا، پھر آپ اپنے قریبی ساتھیوں کو بتاتے، پھر اسی طرح اگلے دن محفل ہوتی تھی تو اس میں جا کے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے. اسی طرح جو جو قرآن نازل ہوتا گیا صحابہ کرام میں سے اکثر حافظ قرآن بھی ہوتے تھے اور اس کو سمجھتے ہوئے ان کی تفسیر بھی سمجھ آنے لگ گئی. اس کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے. اب یہ دونوں لفظ لکھیے، میں نے کیا بولا؟ قرآن سادہ پڑھنا ہے تو اکیلے میں پڑھیے، اور جب سیکھنا ہے تو آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. آج امت مسلمہ کی الٹی گنگا ہے. کیسے؟ قرآن پڑھنا ہے سب کو بلاؤ، دوستوں کو سہیلیوں کو بلاؤ، قرآن پڑھنا ہے قرآن پڑھنا، اور 10-15 سسٹرز کو بٹھا کے تو 2-2-3-3 سپارے پڑھا کے تو ہم ان سے 1 یا 2 قرآن پورا کراتے ہیں. اور جب کوئی کہتے ہیں آؤ اس قرآن کو سیکھنے ہمارے پاس تو کہتے ہیں وہ تو ہم نے گھر میں پڑھ لیا، وہ ہم خود ہی پڑھتے ہیں، میں نے تفسیر شروع کی ہوئی ہے گھر میں. ہے نا الٹی کہانی، بالکل تاثیر بدل گئی. جو کام اکیلے میں کرنے کے تھے وہ دوسروں کو دکھا دکھا کے ساتھ گن بھی رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، اتنی دفعہ پڑھ لیا شو ماری. اور جو سیکھنے کی چیز تھی جس کے لیے آپ کو ضروری کسی جگہ پہنچنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بغیر کہیں جائے ڈاکٹر بنا دیں اپنے بچے کو. آپ تو ڈرائیونگ نہیں سیکھ سکتے گھر بیٹھے، تو آپ اتنی دنیا کی پیاری کتاب کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ لیکن آج امت کے زوال کی یہ علامت ہے. تو لہٰذا یہاں من الکتابی، اس کتاب کے علم کو عام کرو. اگلی صورت میں آپ دیکھے گا یہی حکم اللہ کے نبی کی بیویوں کو دیا جا رہا ہے، 22 پارے کی پہلی آیت میں یہاں اللہ کے نبی کو دیا گیا. اور یہی اس کتاب کی زندگی تھی کہ قرآن کو پڑھو، اس کی تعلیم ہو، اس کو سمجھو، اس سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، انسان کو اللہ پر یقین آتا ہے، توکل پختہ ہوتا ہے، پھر اس کے پڑھنے سے انسان کو صبر اور استقامت کی دولت ملتی ہے. اور یاد رکھیے جن حالات میں یہ سورت نازل ہو رہی تھی ادھر مارے کھاتے تھے، کوڑوں پہ کوڑے کہتے تھے، اور راتوں کو قرآن پڑھتے تھے تو ان کو سکون مل جاتا تھا. تو یہ قرآن حقیقت میں ان کے دل کی دوا بن جاتی تھی. اور جب باطل فورسز آپ کے راستے میں آتی ہیں تو قرآن آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. سورت نحل آیت 127 میں ہم پڑھ چکے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، ارے نبی اب صبر کیجیے اور آپ کا صبر تو اللہ کے سہارے پر ہے. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں حق کے راستے کے مسافروں کو یہاں اللہ تعالی کی طرف سے پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ قرآن کی تعلیم، اس کی تلاوت کو اپنے صبح و شام کے معمول میں شامل رکھو. جتنا اس کو پڑھو گے اتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اور اسی تعلق کے سہارے حق اور باطل کی جو کشمکش ہے اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں جما دے گا. پہلی چیز. پھر وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، یہ ہے دوسرا ہتھیار. یعنی مشکلات، آزمائشیں، تکلیفوں سے نبٹنے کے، اور پہلی چیز ہے تلاوت قرآن کا ذکر، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن پہلے آیت کو پورا کرتے ہیں کہ واقعی میں صلاح نماز قائم کرو. یہاں سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر پہلی وحی میں کیا کہا گیا، واقعی میں صلاح تلی ذکری، سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 14، کہ اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. یہاں اللہ کے نبی کو کہا گیا واقعی میں صلاح. اور آپ کو ہوتا ہے کہ ابھی مکی دور کی آیتیں شروع کی ہیں، نماز تو بھی فرض ہی نہیں ہوئی تھی، نماز تو فرض ہو رہی ہے مکی دور کے بالکل آخر میں، تو یہ کون سی نماز ہے؟ عقیم الصلاح، نفل نماز. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے. طریقہ، وقت، حالات بدل سکتے ہیں، جو آج کی نماز کی شکل ہے وہ اس وقت نہیں تھی، لیکن بہرحال نماز تھی. نماز اللہ سے تعلق ہے، کنیکشن ہے، اس کے ساتھ انسان اللہ سے تعلق قائم رکھتا ہے. اور فائدہ کیا ہوگا اس نماز کا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے. اور ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. گویا کہ پچھلی ہدایت کی مزید وضاحت اس میں کر دی کہ تلاوت قرآن اور نماز دونوں اللہ ہیں. بلکہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہجر میں کیا کہا، آیت نمبر 9 میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اسی طرح حضرت موسیٰ کو جو کہا گیا کہ میں صلاۃ لذکری، تو وہاں بھی نماز قائم کرنے کا مقصد ذکر دیا گیا. اب یہاں آپ سمجھ لیجئے تو بات بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ نماز اور قرآن اللہ کے ذکر کے دو ذرائع ہیں. ذکر کو سمجھ لیں تو بات اچھی سمجھ آ جائے گی. ہمارے یہاں عموماً لفظ ذکر سے کیا مراد ہے؟ اوراد، ورد کی جمع. اتنی دفعہ پڑھ لو، 100 دفعہ یہ پڑھ لو، 100 دفعہ وہ پڑھ لو، یہ کرتے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر کر دو. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا جس کو ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ورد ہے، ٹھیک ہے، ورد کی جمع اوراد، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح دعائیں ہیں، ہم صبح کی دعائیں پڑھتے ہیں، شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ٹول. کس چیز کا؟ اللہ کی یاد کا. یہ اصل ذکر نہیں ہے، ذکر کہتے ہیں یاد. مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو یاد کرتے ہیں، کسی دل میں، تو کیا کہتے ہیں؟ میں ابھی آپ کو یاد کر رہی تھی، میں آپ کا ذکر کر رہی تھی. عموماً ذکر کے تین قسمیں ہوتی ہیں نا، کبھی کبھی ہم کسی کو دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی دوسرے سے ذکر کرتے ہیں، ہائے وہ کدھر ہے، ہوتا ہے نا ایسا. اور کبھی کبھی آپ ان کی دی ہوئی کوئی چیز یا ان کی لیا ہوا کوئی کام یا ان کا سکھایا ہوا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو مسلسل آپ کے ذہن میں وہ ہوتی ہیں کہ یہ مجھے انہوں نے سکھایا تھا، یہ چیز انہوں نے مجھے دی تھی. اب ان تینوں لفظوں کو لکھیے، تو زبان سے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ زبان کا ذکر ہے. ذکر باللسان کہتے ہیں، ہر وقت ہی، اللہ تو کتنا پیارا، اللہ میں تجھے کیسے یاد کروں، اللہ میں تجھے کب دیکھوں گی، تو یہ دل کی یاد ہے. اور جب ہاتھ ان کاموں میں مشغول ہوتے ہیں جسے اللہ کا نام بلند ہو، جسے لوگ اللہ سے جڑے، جب دنیا سے بے حیائیاں ختم ہوں، خرابیاں دور ہوں، تو وہ آپ کا عمل کا ذکر ہے. یہاں جو بات سمجھائے گی، یہ غور سے سمجھیے گا، ہم میں سے بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے پوری نماز میں. یاد تو کوئی اور آ رہا ہے، سوچو میں تو کوئی اب اور کچھ آیا ہوا ہے، خواہشات تو کچھ اور ہے، تمنائیں تو کچھ اور ہے، اندیشے تو کچھ اور ہے. وہ کون سی آخری نماز تھی جس میں اللہ کو یاد کیا؟ آپ دیکھیے فون اٹھاتے ہیں نا تو بات کرتے ہیں، السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے ہے، موسم کیسا ہے. جس وقت آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس وقت آپ کا دماغ کسی اور چیز میں الجھاؤ، ساتھ ہی بچوں کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کچھ ہے، تو کیا آپ کو یاد رہے گا کہ ادھر سے انہوں نے کیا بولا؟ کئی دفعہ ہوتا ہے سر، ایک وقت میں آپ دو دو تین تین کام کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی کو فون آ گیا، فون کر رہے ہیں، پھر کہو سوری میں بزی، سوری میں کیا کہا آپ نے، ڈسٹریکٹ ہو گئی، اگلے کو مزہ آتا. تو جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوتی ہے. اگر اس نماز میں ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ جڑا، دل اور دماغ کا رشتہ نہ جڑا، تو بتائیے وہ نماز کیا نماز ہے؟ وہی بات آ گئی نا کہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ بنا دے. کیا ملتا ہے انسان کو نماز میں اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں مراتی، اس میں نصیب نہیں ہے اس کو، اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب نہیں ہے, وہ اپنے رب کو یاد ہی نہیں کرتا. ہم اپنی نمازوں کو اگر دیکھیں تو ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کی حقیقت سمجھ آ جائے گی. نماز جو ہوتی ہے نا, یہ چگلی کھاتی ہے تعلق باللہ کی. کیسا تعلق ہے؟ جیسی نماز کی حالت ہے. اور جب نماز چھٹتی ہے, اللہ کی بنا, اللہ کی بنا. شیطان تو یوں ترنے والا سمجھ کے ہماری وہ بھی نیکیاں کھا جاتا ہے جو عام دنوں میں کر رہے تھے اور کر سکتے تھے. نماز چھٹی ہے, ذکر تو نہیں چھٹا, صبح شام کی دعائیں تو نہیں چھٹی, تسبیحات تو نہیں چھٹی, نیکیاں تو نہیں چھٹی, لیکن شیطان اس طرح سے ہمیں خالی ہاتھ کرتا ہے. آپ کہہ لیجئے کہ یہ دو ویپنز ہیں, ٹولز ہیں, ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے شیطان ہم سے دور رہتا ہے, نماز اور قرآن. فطری طور پہ ہماری روح چاہتی ہے کہ اللہ کا سہارا لے, اللہ کو پکڑے. اور خاص طور پہ سورۃ عنکبوت کے تھیم سے یاد رکھیے کہ گزر رہا ہے, چاہے گھر والوں سے یاد کر رہا ہے, محلے والوں سے, گلی والوں سے, خاندان سے. اب ان وقتوں میں نماز اور ذکر یہ بندے کا اللہ سے تعلق جوڑتا ہے. تو جس کو نماز میں رب نہ یاد ہے, کیا اس کو فلم دیکھتے ہوئے رب یاد آئے گا؟ اس کو گانے سنتے ہوئے رب یاد آئے گا؟ جس کی قرآن کی تلاوت ایسی نہ ہو کہ جب جس کو پڑھتے ہوئے اس کا دل نہ ہلے, تو وہ کیا ہوگا؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اس کے ذریعے سے اللہ سے قرب پائے. کہتے نا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. نماز اور قرآن بندے کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح جوڑ دیتا ہے, اس کی اتنی معرفت ہونے لگتی ہے انسان کو کہ انسان پھر دوسری چیز کی طرف تو سوچ ہی نہیں سکتا. اور اگر انسان سے ان دو میں سے ایک چیز توکل تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ اللہ سے جو دوستیاں, جو راز و نیاز, جو باتیں ہیں, جو آپ یہاں سن کے جا رہے ہیں, جو آپ یاد کرتے ہیں گھر جا کے, کتنے آپ کے بڑے اور ایک ہفتہ چھوڑیں ذرا سننا, آپ دیکھیں گے کہ دل پہ پردہ نہیں لگتا, پریشان ہوتے ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان ان چیزوں پر اپنے آپ کو رکھے. اب یہاں جو نماز کا اثر بتایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا, تنہا نہیں سے روکتی ہے, صلاۃ وہی صلی جو صلی سے جلانے والی گناہوں کو, اور اسی طرح سے عاجزی پیدا کرنے والی, دونوں روٹ آپ کو پیچھے لکھائے ہوئے ہیں. اس کا اثر کیا ہے کہ فحش اور منکر زندگی میں نہیں آتا. ایمان والوں کا ٹیسٹ فحش اور منکر کا نہیں ہوتا. دے ڈونٹ لو دیز کائنڈز آف دی گیدرنگز. ان کو شرم آتی ہے, اپنے مقام سے گری بھی بات لگتی ہے کہ وہ کسی فحش اور منکر میں بیٹھے اور وہاں باتیں کریں اور ایسے کام کریں کہ جس کے بعد اللہ کے ساتھ نگاہیں نہ ملا سکیں. شرم آئے ان کو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص پانچ وقت نمازی بھی ہے, ابھی ہے, چلے کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا, غلطی ہوتی ہے انسان سے, شروع شروع کے دنوں میں باتیں چھٹتی ہیں, لیکن عادت نہیں ہوتی. ایمان والے کا دل لگتا ہی نہیں ان چیزوں میں. اور آج سے ایسا جتنی اللہ تعالیٰ سے معرفت زیادہ ہوتی ہے نا, اتنا اللہ تعالیٰ پر پھر پیار آتا ہے. پھر اس کی باتوں کو سن کر ایک بندہ اپنے آپ کو کس طرح لیتا ہے کہ میں اپنے رب کی باتوں کو مانتے جاؤں گا, میں اس کے لیے دوسروں کو ناراض کیوں کروں, یا میں دوسروں کو کیوں خوش کروں اس کی ناراضگی کے لیے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی نماز پھر اس کو برائیوں سے روکتی ہے. چند روایتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کی روشنی میں میں اور آپ خود اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کہہ دیا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ ہم سب سے کیا چاہتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نمازی کی نماز نے اسے گناہوں اور سیاہ کاریوں سے باز نہ رکھا, وہ اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے. یعنی نماز پڑھ کے بھی جب گناہ نہیں چھوڑتے نا, تو اللہ سے دوری ہے, قرب کہاں ہوگا. ابن ابی حاتم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی گئی, پوچھا کہ اس کی کیا تفسیر ہے, تو آپ نے فرمایا جس کی نماز بھیجا اور فحش کاموں سے نہ روکے, تو سمجھ لو کہ اس کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوئی. روایت میں کہ جو نمازی بھلے کاموں میں مشغول اور برے کاموں سے بچنے والا نہ ہو, سمجھ لو کہ اس کی نماز اسے اللہ سے دور کرتی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا جو نماز کی بات نہ مانے, اس کی نماز نہیں ہے. نماز کی بات کیا ہے؟ تنہا نیل فخشل بن کر نماز میں بے حیائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے، بدفعلیوں سے روکتی ہے، تو نماز کی تاج ہے کہ بندہ ان باتوں سے رک جائے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں حضرت شعیب کو ان کی قوم نے کس بات کا تانا دیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اصلاح کا تامرک، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے؟ اور ہر دور میں آپ دیکھیں گے نماز کا تانا ضرور ملے گا. حضرت سفیان اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کی قسم نماز حکم بھی کرتی ہے اور منع بھی کرتی ہے، کہ ہاں جیس نماز واقعی روکتی بھی ہے اور حکم بھی دیتی ہے. اب نہ مانے تو پھر وہ ناراض ہوگی ہم سے. حضرت عبداللہ سے کسی نے کہا فلاں شخص بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا نماز اسے نفع دیتی ہے جو اس کا کہنا مانے. اللہ اکبر. مستقبل زار میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سے کسی نے کہا حضور فلاں شخص نماز پڑھتا ہے لیکن چوری نہیں چھوڑتا. ایسے کردار ہیں نا ہمارے ارد گرد بھی، غلط کام بھی کرتے ہیں. ہاں آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کی یہ برائی چھوڑا دے گی. یہ نہیں کہ اب اس وجہ سے نماز چھوڑ دو کہ برے کام نہیں چھوڑا، پھر تو اور ہی دور کریں گے. پڑھتے رہے اگر اثر نہیں بھی ہو رہا، ایک وقت آئے گا کہ اس کا اثر ہوگا. کیونکہ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی ذات بہت پیاری بات. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو پتا ہے میرا بندہ مجھے کس نام سے پکار ہے. ابو لالیہ کہتے ہیں کہ نماز میں تین چیزیں ہیں، اگر یہ نہ ہو تو نماز نماز نہیں. کون سی؟ لکھ لیں اور ہم اپنی نمازوں کو اس پہ رکھ لیں. نمبر ایک اخلاص اور خلوص، یعنی سنسیریٹی، لوگوں کے لیے نہیں پڑھنی، اللہ کے لیے پڑھنی ہے. دوسرا خوف الہی، فیئر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور تیسرا ذکر الہی، اللہ کا ذکر. اخلاص سے تو انسان نیک ہو جاتا ہے، اور خوف الہی سے انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور ذکر الہی یعنی قرآن اسے بھلائی برائی بتا دیتا ہے، وہ حکم بھی کرتا ہے اور منع بھی کرتا ہے. ابن عون کہتے ہیں کہ جب تو نماز میں ہو تو تو نیکی میں ہے، اور نماز تجھے فحش اور منکر سے بچائے ہوئے ہے، اور اس میں جو کچھ تو ذکر اللہ کر رہا ہے وہ تیرے لیے بڑے ہی فائدے کی چیز ہے. حماد کہتے ہیں کم سے کم حالت نماز میں تو برائیوں سے ہی بچا رہے گا، یعنی کم از کم جتنی دیر نماز پڑھ رہے ہو اتنی دیر تو برائی نہیں کر پا رہے نا. حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے کہ جو بندہ یاد الہی کرتا ہے اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے. کہاں پڑھا آپ نے؟ فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، دوسرے پارے کے شروع میں سورت بقرہ میں، کہ اللہ کا ذکر کرو گے تو تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ تمہیں یاد کرتا. اسی طرح والا ذکر اللہ اکبر کا ایک یہ بھی معنی بیان کیا گیا کہ بندہ تو رب کو یاد کرتا ہی ہے نا، اللہ کا بندے کو یاد کرنا اس سے بھی بڑا ہے، ڈیول ہے، میوچولیٹی ہے اس میں. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری طرف چل کے آؤ میں تمہاری طرف چل کے آؤں گا، تم میری بات مانو میں تمہاری مانوں گا. یہ کانورسیشن کب ہوتی ہے؟ جب حقیقت میں کتاب کے ساتھ گہرا تعلق جڑتا. اور اگر ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں، اب ہم سب اپنی نمازوں پہ آ جائیں، ہماری نمازیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ کیا حالات ہماری نمازوں کے، کبھی سوچا ہم نے؟ رونا نہیں آتا؟ اللہ کا ذکر تو چھوڑیے، بھولی بسری چیزیں یاد آتی ہیں نماز میں، گلے شکوے یاد آتے ہیں، اور کبھی اگر خوش قسمتی سے آنکھوں سے آنسو نکل بھی آئے نا تو وہ کسی کی کوئی بات یاد کر کے آتے ہیں، یا کوئی دنیا کا کوئی غم یاد آتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں. کب آخری بار نماز میں اللہ کی یاد سے رو پڑے، چھلک پڑے؟ آپ امیجن کریں، میں ہمیشہ اس سائٹ پہ آتی ہوں تو میرے میں ٹیلی فون کانورسیشن ہوتی ہے، بہت عرصے کے بعد ماں کی آواز سنی بیٹی نے، کیا فیلنگ ہوگی اس وقت؟ کوئی بہت دور کا بچھڑا ہوا ہے وہ جب سنتا ہے بات تو کیسا لگتا ہے. بیوی شوہر دور ہیں تو کہیں بات کا موقع مل جائے تو کیا ہوگا؟ کہیں محبت ہوگی تو کہیں جذبات ہوں گے تو کہیں رونا ہوگا نا. اب یہ سب انسانی جذبے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. سب سے زیادہ محبت مجھے میرے رب سے. تم سب کی محبت اپنی جگہ، لیکن رب کی محبت سب سے اوپر ہے. پھر تمہیں مجھ سے کوئی اچھی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے. جتنا زیادہ انسان اس پہ کو عمل کرے گا نا، آپ دیکھیے کہ چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ بات آگے جانے ہی نہیں دے رہی. تلاوت قرآن اور نماز کو قائم کرنا، یہ دو مضبوط کر لیجئے، لوگ آپ سے چھٹتے جائیں گے، وہ آپ سے غلط باتوں کی امید ہی نہیں رکھیں گے کہ یہ میری بات نہیں مانیں گے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی نمازوں کو زندہ کریں، روکیں، اور انشاءاللہ جب نماز سمجھ کے پڑھیں گے نا تو فائدہ ہوگا. ایک حدیث جس نے مجھے بہت ڈرایا تھا جب میں نے اپنے ابتدائی دنوں میں یہ حدیث پڑھی تھی کہ نماز میں سے صرف اتنا ہی سب قبول ہے، ما حضر فیہ قلبک، جس میں حاضر ہے تیرا دل. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کلاس میں کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ 4.5 گھنٹے. آپ کی حاضری لگتی ہے آپ کی اس کلاس کے وقت میں سے کتنا وقت آپ کا اصل میں لکھا جا رہا ہے اللہ کے ہاں؟ ما حضر فیہ قلبک. یہاں کا سائن ان سائن اور تو کوئی اتنا اہم نہیں لگتا نا ہمیں، وہاں کا ہے. دیر سے آئیں گے تو کتنا چھٹے گا، کتنی نیکیاں ضائع ہو گئیں، کتنی دفعہ قرآن سننا تھا پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھ سکے، تھوڑی دیر بیٹھے اور بیٹھ کے چلے گئے. لیکن جب جو سن کے جس میں اگر یہاں توجہ کہیں اور ہو تو پھر وہ بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گی نا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں. جتنا زیادہ ہم اس کے اوپر رہیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوگا. آج ہم کہتے ہیں ہم نمازی بھی ہیں اور دنیا بھی رکھتے ہیں. دنیا رکھنے کا مطلب پتا کہ گناہ بھی کرتے ہیں، سیدھی سی بات. تو یہ نہیں چھوٹتے دنیا داری آج کے لوگ میں لوگ گناہوں کو کہتے ہیں. آپ کو پتا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جن کاموں کو تم آج ہلکا جانتے ہو، اور آپ کو تو صحابہ کب کہتے تھے یہ باتیں؟ اللہ کے نبی کے بعد تابعین کا جو دور شروع ہو گیا یا صحابہ کا آخری دور تھا، تو کہتے تھے جن باتوں کو آج تم معمولی جانتے ہو، واللہ ہی نبی وسلم کے دور میں ہم اس کو ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے. کسی جگہ آتا ہے واللہ ہی ہم اس عمل کو منافقت سمجھتے تھے. اور آج دیکھتے اگر ابو بکر، عمر، عثمان، آج امت مسلمہ کا حال دیکھیں تو ہماری تو وہ نماز میں ہمارا حال حلیہ ہی نہیں ٹھیک ہوتا تو باقی نماز کہاں ہوگی. اگر ایک قیدی کی طرح اپنے آپ کو ہم نماز میں نہیں پاتے نا، ادھر ادھر سے بھاگ بھگا کے جائیں نماز سے آئے اور آنکھوں سے آنسو ہی نکل گئی، یا کنا بدو یا کنستین، اللہ تو بس آج پھر میرا پردہ رکھ لے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرن لا یغفر الذنوب الا انت. روئیں، تڑپیں، بے چین ہو، آپ دیکھیے گا وہ نماز آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے گی. لیکن آج ہم ایسے خوبصورت قسم کے نمازی دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بنا، فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور مسجدوں سے نکلتے ہوئے راستے میں سے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ویکینڈ پہ تو زیادہ بکتی ہیں. یعنی ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں مسجد سے ساتھ ہی پاکستانی اسٹور تھا، تو وہاں فلمیں بیچتے تھے انڈین اس دور میں لوگ. تو کسی نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے بندے اس وقت تو بند کر دیا کرو. تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ بکتی عشاء کے بعد ہیں اور ویکینڈ پہ زیادہ بکتی ہیں. یہ تب کی باتیں جب یہ ڈاؤن لوڈ نہیں تھے کرتے، لوگ خود ہی وی سی آر میں جا کے فلمیں دیکھتے تھے. کہتے ہیں اس دن تو زیادہ لے کے جاتے ہیں کیونکہ جی نماز تو پڑھ لی ہے، بس ویکینڈ نائٹ ہے، مزہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. ولا ذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. آپ کے سامنے کچھ ذکر کی تصویر، یعنی ذکر کے تھوڑے سے مجموعے. اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تار رکھیں، اور یاد رکھیے کہ ذکر صرف یہ ذکر نہیں ہے جس کو آپ عربی میں پڑھتے ہیں. ایک ہوتا ہے ذکر لفظوں کا جو ہم اذکار کی صورت میں کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک ذکر ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا. آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کا کاروبار بالکل اللہ کے حکموں کے مطابق ہے تو آپ ذکر کی حالت میں. آپ گھر صاف کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، اور اس وقت اگر آپ ذہن میں وہ ساری باتیں رکھ رہے ہیں جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیے، تو الحمدللہ آپ ذکر کی حالت میں. بندہ کتاب بھی نہ اٹھائے، تسبیح بھی نہ اٹھائے، پھر بھی وہ ذاکرین میں سے ہے. کب؟ جب اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ اب کتنا اہم حکم ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اور پھر بھی یہ یاد کر لیجئے کہ سورۃ العنکبوت اس دور کی صورت ہے جہاں گھر گھر میں لڑائیاں پڑ رہی تھیں. کہیں کسی کی ماں ناراض ہے تو کہیں شوہر دھمکیاں دے رہا ہے، تو کہیں بچے برا کہہ رہے ہیں، کوئی بھلا کہہ رہے ہیں. ایسے مشکل حالات میں کہا تم نہیں ٹوٹو گے. زندگی میں جب مشکل آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بدر کی مشکل آئی تھی نا، سارے کام کیے، صحابہ کو ان کی جگہ دین، نامینیٹ کیا، صف بندی کرائی، کر کرا کے جائے نماز پہ آ کے کھڑے ہو گئے اپنے عریش پہ اور رو رو کے کہہ رہے تھے کہ اللہ میں نے یہ بڑی مشکل سے چند ہیرے جمع کیے، آج اگر یہ جماعت ٹوٹ گئی تو دنیا میں تیرا کوئی نام نہیں لے گا. ابو بکر کو تسلیاں دینی پڑ رہی تھی کہ اللہ کے نبی غم نہ کیجیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. رقت کی وجہ سے آپ کے کندھوں پہ پڑی ہوئی چادر بار بار گر رہی تھی اور ابو بکر اس کو اٹھا اٹھا کے اوپر رکھ رہے تھے. کوئی بات ہے، بس ایسے وقت میں وضو اور جائے نماز. حدیث میں تھا کہ اللہ کے نبی کو جب کوئی معاملہ پڑتا تھا، اذا حزب امرہ، جب ان کا کام، ان کے معاملات، ان کے حالات سخت ہوتے تھے تو آپ بھاگتے تھے نماز کی طرف، نماز پڑھ لو، تھوڑا سا سنت نفل اس طرح سے، کیونکہ وہ فائدہ ہوگا. اور باقی رہ گئے کہ وہ لوگ جو کے بارے میں فرمایا یقرؤون القرآن ولا یجاوزوہن، سوری، ولا یجاوزو حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. آپ کہتے ہیں کہ حلق کیا ہوتا ہے؟ آخری مخرج ہے، حروف حلق ہی پڑھتے ہیں نا، اوپر نیچے بھی، یہ آخری حلق ہے، اس کے نیچے کوئی مخرج نہیں ہے. کہتے ہیں پڑھیں گے بڑے خوبصورت طریقے سے لیکن اس سے نیچے نہیں جائے گا، یعنی زندگی کا حصہ نہیں بنے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت کہاں ہے؟ بخاری، مسلم اور موطأ امام مالک میں. تو ہم اپنے اس پڑھنے پہ مان نہ کریں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا وہ شخص جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا. یہ ترمذی کی روایت ہے حضرت صہیب رومی سے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن پڑھنا ہمیں اور بھی گناہگار کر دے. وہی یاد کر لیں اشعار جو چند دن پہلے سنائے تھے آپ کو کہ تیرے یہ سجدے تجھے کافر نہ کرتے، تیرا دل کہیں اور، تیری سوچ کہیں اور، جھکتا تو کسی اور کے آگے، کسی اور کے ساتھ ہے. حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. یہ تو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، یا تو یہ کل میرے حق میں گواہیاں دے گا انشاءاللہ، یا میرے خلاف حجتیں بنائے گا کہ جب وقت پڑتا تھا تو یہ قرآن کو دوسری طرف کر کے اپنی مصلحتوں میں آ جاتی تھی. تو انسان کی اصل قیمت پتہ ہی کب چلتی ہے؟ جب وہ حقیقت میں عمل کی ترازو میں تلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس دن شرمندہ نہ کرے، اس دن رسوا نہ کرے، اور اس دن اللہ کرے. اور یہ آخری بات کر کے اگلی آیت پہ چلوں گی کہ اگر آج آپ کو اپنی نسلوں کے بگاڑ کا فکر ہے، باہر کے ماحول کی پولیوشن کا فکر ہے، ہوموسیکشوالٹی کے فتنوں کا ڈر ہے، حسن برہنہ ہو کر سر عام ذلیل ہو رہا ہے، تو پھر آپ بھی اپنے بیٹوں، بھائیوں، بیٹیوں، ان کو ان دو ہتھیاروں کے ساتھ باندھ دیجئے کہ اتلو ما اوہی من القرآن من یا اتلو ما اوہی من الکتاب. یہی چیز آپ کی نسلوں کو بچائے گی. اور اگر یہ چپو نہیں ان کے ہاتھ میں تو برائی کے اس طوفان کے، ان کی برائیوں کے اس سمندر میں ان کی جو کشتی ہے نا، وہ پھر اللہ ہی بچائے گا تو بچے گی، ہمارے طور پہ تو پتہ نہیں بچتی ہے کہ نہیں بچتی. بہت سارے واقعات اس پہ درس بھی کافی دفعہ دیے ہوئے کہ کیا حالات تھے وہ لوگ جن کی نمازوں نے ان کو واقعی بدل دیا. دل کے ساتھ جب نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر نمازیں بس اوپر اوپر سے ایک مشق کے طور پہ کر دی جائیں تو بس پھر ایک ایکسرسائز ہوتی ہے اور قرآن صرف ایک لپ سروس بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق دے. حضرت ابو بکر قرآن پڑھتے تھے تو لوگ روتے تھے، رجل بقان ان کا لقب ہے، کیونکہ وہ خود قرآن دل سے پڑھتے تھے. اور آج بھی یاد رکھیں صرف اس کا قرآن سن کے آپ روئیں گے جو دل سے پڑھے گا، چاہے وہ تلاوت ہو چاہے وہ تفسیر ہو. جن باتوں کو دل پر لیے بغیر اوپر اوپر سے مشکلات سے گزار دیا جاتا ہے نا، کبھی آنکھ نہیں بھیگے گی. اس کے اندر اپنا دل لانا چاہیے. ذکر اللہ کی جو بات ہے اس کے چند پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا. یہ جو بات کہی گی کہ والا ذکر اللہ ہی اکبر، ذکر اللہ کا بھی اچھا ہے بڑا ہے، تو اس کے کچھ سٹیپس مفسرین نے نوٹ کیے ہیں، اس کو بھی سمجھ لیں کیونکہ یہ مضمون اہم بہت ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی آیت ہے نا بارے کی، تو اس میں پھر ہمارے لیے جو سبق ہے وہ بھی تو بہت اہم ہوگا نا, کیونکہ ہم نے اس کے وظیفے بنا دیے, اتنی دفعہ یہ حکم پڑھ لو یا اتنی دفعہ پڑھ لو, اس طرح کر لو. تو ذکر جب کہتے ہیں نا کہ آپ اور میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, تو یہ کس لحاظ سے ہوتا ہے, کہاں اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ پہلی بات کیا ہے کہ اللہ کا ذکر اس نماز سے برتر ہے جس کو اللہ کے ذکر کے بغیر پڑھتے ہو. بات واضح. پھر دوسری بات یہ کہ اصل ذکر کیا ہے, نیکیوں پہ ابھارنے والا اور سبقت الی الخیرات پر آمادہ کرنے والا. پھر ایک اس کا اور مطلب یہ ہے کہ ذکر اتنی بڑی چیز ہے خیر الاعمال کہ انسان کا اپنا ہی کوئی اور عمل اس سے نہیں بڑھ سکتا. اور جو تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ تمہیں یاد کرتا ہے, تو یہ تو پھر اس سے ہی بہت بڑی بات ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے, ان کی بیوی کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد نماز تک محدود نہیں بلکہ اس کا دائرہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے. جب آدمی روزہ رکھتا ہے یا زکات دیتا ہے یا کوئی نیک عمل کرتا ہے تو لا محالہ وہ اللہ ہی کو یاد کرتا ہے, تبھی تو اس سے وہ نیک عمل صادر ہوتے ہیں, سچ ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جب آدمی کسی برائی کے موقع پر سامنے آنے سے پرہیز کرتا ہے تو یہ بھی تو اللہ ہی کی یاد کا نتیجہ ہے. اس لیے یاد الہی ایک مومن کی پوری زندگی پر حاوی ہے. بات واضح. پولیس والا یاد رہتا ہے تو پھر انسان سیٹ بیلٹ باندھ ہی لیتا ہے نا. کیا صرف پولیس مین کو دیکھ کر ہم سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں, بندی رکھتے ہیں, پھر اوور سپیڈنگ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو ایک چھوٹے سے پولیس مین کا اتنا خوف اور اتنا ڈر ہو تو کیا پھر ہمیں دوسروں کا, اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا اور ان کی پکڑ کا خوف اس سے زیادہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو اثر والی کر دے. ورنہ یاد رکھیے کہ نماز پڑھنا اور برائیوں سے نہ رکنا ایسے کہ دوائی تو کھا رہے ہیں لیکن اثر کوئی نہیں ہو رہا, تاثیر نہیں. دوا کے ساتھ ایک اور کیا چیز ہوتی ہے؟ پرہیز. تو پرہیز نہ ہو تو دوا کا کیا فائدہ؟ تو فحش اور منکر سے پرہیز نہ کریں تو نمازیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں, اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. عقیم کے لفظ میں نماز کو قائم کرو, اس میں کیا کچھ آتا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے. نمبر ایک, نماز پڑھو تو اخلاص کے ساتھ پڑھو. پھر طہارت ہو یعنی وضو اچھا ہو, دل کی طہارت ہو یعنی دل میں کسی کے بارے میں برے خیالات نہ ہو اور اللہ کے سوا کسی کی طرف خیال نہ جائے. پھر اسی طرح باجماعت نماز وقت پر پڑھی جائے. پھر اسی طرح نماز کے جو ارکان ہیں, قرت, رکوع, قامہ, سجدہ, اس میں اعتدال ہو, اطمینان ہو. پھر خشوع و خضوع اور رقت کی کیفیت ہو. پھر اسی طرح پابندی کے ساتھ پڑھی جائے. اور ساتواں درجہ کہہ کے رزق حلال کے اہتمام ہو. جب یہ ساتھ ہوں گے نا تو ان نمازوں کے اثرات ضرور ہوں گے, ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہی رحم کر دیں ہمارے اوپر, اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. اب اگلی آیتوں میں یہ اس آیت کے آخر میں فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. کیا یہ آیت کا ٹکڑا مجھے اپنے اوپر ایک حجت نہیں لگا؟ تین سیکنڈ تک سوچیں, میری نماز ایسی ہے, میرا ذکر اذکار, جب میں ایون دعائیں بھی پڑھتی ہوں, بعض لوگ کتابوں سے دعائیں پڑھ لیتے ہیں, بس ایک طرف نان سٹاپ شروع ہو گیا, عادت ہے. ایک ہوتا ہے کتاب اس لیے کھولیں کہ کوئی رہ نہ جائے, اور بات ہے, اچھی بات ہے کھول کے پڑھیں, کوئی بری بات نہیں ہے اس میں, لیکن آنکھیں بند, کان کہیں, دل کہیں, بس پڑھ لیے چار صفحے, وہ ایسے ہی جیسے بس پہاڑے پڑھے اس طرح وہ بھی پڑھ لیے. تو ورنہ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے ہر موقع کی دعائیں سکھائی ہیں, جانے کی, آنے کی, گھر میں آنے کی, صبح کی, شام کی, گھر کپڑے بدلو, شیشہ دیکھ لو, باتھ روم میں جاؤ. یہ ہے اصل میں ہر وقت 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا. اور جب یہ ہو جائے گا تو یاد رکھو اللہ تمہیں جانتا ہے. یہ تھی پسے ہوئے مسلمانوں کو پہلی ہدایت. بات واضح. اب دوسری ہدایت. پہلی کا تعلق کیا ہے؟ کہ تمہارا اپنا اللہ سے تعلق مضبوط ہو. کیسے ہو؟ نماز اور ذکر سے. اب دوسرا حکم آیت 46 میں ولا تجادلوا اہل الکتاب, اور اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو. کب؟ لکھ لیں, ان کو دعوت دیتے ہوئے, ان کو دین کی بات بتاتے ہوئے. ہاں مگر اگر نوبت آئے الا بالتی ہی احسن, مگر بہترین طریقے سے. یعنی جب تم کسی کو اسلام کی دعوت دو تو تمہاری گفتگو میں توہین کا انداز نہ ہو کہ ان کی عصبیت جاہلیہ جو ہے وہ بھڑک اٹھے. آسان درجے پہ بات کرو, ٹانٹنگ سٹائل نہ ہو, ٹیزنگ سٹائل نہ ہو, ان کو دھمکیاں نہ دو, اچھے طریقے سے بات کرو. الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, سوائے ان کے جو ان میں سے ناانصافی پر تلا ہے. اب یہ ناانصاف لوگ کون ہیں؟ اس استثناء کے دو مطلب ہیں. نمبر ایک, اس سے مراد وہ ہے کہ وہ لوگ جو غیر منصفانہ طرز عمل دکھائیں, یعنی وہ تم پہ زیادتی کریں صرف اس لیے کہ تم مسلمان ہو, ٹارچر کریں, تم پہ زیادتی کریں, تمہیں کو تیاری نہیں ہے. دوسرا کیا ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف بات کرتے وقت زبان کھولیں تو پھر جب تم ان سے بات کرو تو تم بھی نسبتاً رویہ سختی کا اختیار کر سکتے ہو. پتہ کیا چلا کہ دین کی بات کرتے وقت دیکھو کہ مخاطب کیسا ہے, پھر ان سے بات کرو اچھے طریقے سے. لیکن بحث کی تو اسلام میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے. دیکھیے یہ جو ہم بحثیں کرتے ہیں نا, چھوڑیں دینداروں, غیر مسلموں سے تو چھوڑ دیں, مسلم مسلموں کے ساتھ جو بحثیں کرتے پھرتے ہیں اللہ کی بنا. کسی کا ایک جملہ بہت اچھا لگا, آپ نے نام سنا ہوگا, چلے گئے دنیا سے, غلام مرتضی صاحب تھے غالباً, تو ان کا ایک کال کہتے ہیں کہ جب تم کسی سے بحث کرتے ہو نا تو تم اس کے دل کے دروازے کو لاک کر دیتے ہو. اب وہ قائل تو ہو جائے گا اندر سے, اظہار نہیں کرے گا, تو بحث نہ کرو. بحثوں کے ذریعے دین کبھی نہیں پھیلا. اللہ کہتے لا تجادل, ڈونٹ فائٹ. اور یہاں جدال سے مراد کون سا جھگڑا ہے؟ جو دلائل کے ساتھ دیا جائے, ہاتھا پائی تک نوبت نہ جائے. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اور ان سے کہیے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ان پر بھی جو ہم پر ایمان, سوری, ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ لوگوں پر نازل کیا گیا. کیا مطلب؟ اپنے دین کا اظہار کر دو, بی فارم. یہ نہیں کہ جھگڑا نہیں کرنا اس سے کہ ان کے ہاتھوں میں تم موم کی ناک بن جاؤ. نہیں بھائی, تم اپنی بات مانو, ہم تو اس کو مانیں گے جو ہم پہ نازل کیا گیا. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ, اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود تو ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم تو اسی کے سامنے سر جھکا چاہتے ہیں, ہم تو اسی کے سامنے سر جھکا چکے ہیں. یہ کیا بات سمجھ آئی کہ جب دوسرا بندہ آپ کی بات نہ مانے تو پھر بحث میں بڑھنے کی بجائے عقل مند لوگ کہیں کہ بات کو سمیٹتے ہیں. یہ سننے کے موڈ میں نہیں, میں جو سنا دیکھیے آپ تو اپنی ساری گولیاں ضائع کر دیں گے. جو لوگ اپنے سارے دلائل موقع بے موقع استعمال کر چکے ہوتے ہیں نا, آپ سمجھے ان کا حال اس فوجی کی طرح ہے کہ جو لڑائی کے آغاز میں ہی سارے کارتوس چلا چکا. نہیں سنیے, سنو, اوکے, صبر, برداشت کریں. دیکھیے آپ اس کو اپنے اوپر لیں گے نا تو پھر ہی بات سمجھ آتی ہے, مکہ مدینہ والوں پہ سمجھ کوئی نہیں آتی. آپ بیٹھے ہیں اور ایک دم ایک بندہ آتا ہے اور آپ کے اوپر چڑھائی شروع کر دیتا ہے, آپ کو برا بھلا کہتا ہے, کسی بھی رنگ میں کہتا ہے, کسی بھی انداز میں کرتا ہے, آپ کہتے ہیں اس کو کیا ہوا, یہ اس نے کیا بات چھیڑ دی؟ نہ ذہنی طور پہ تیار, نہ کوئی بات کا تک, نہ کوئی بات, صرف اس کے اپنے اندر کا گرج اور غصہ ہے جو وہ کھول رہا ہے, یا پھر ایک ڈسپلے دینا چاہ رہا ہے, وہ دے رہا ہے. اب ایسے وقت میں آپ اگر آگے سے کیا کہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے آپ کے بعد, یہ آپ نے کیا بات چھیڑ دی, کیا ہوا ہے, تو بات کتنی ہی لمبی کھینچے. ایسے وقت میں پی جائیں بردا, اوکے اوکے, اور کچھ کہہ چکے, چلیں آگے چلتے. یہ انداز سکھائے جا رہے تھے, کل وتھ کائنڈنس. اگر آپ جب کوئی بحث کے موڈ میں اگر آپ اس وقت خاموش رہ گئے نا تو آپ نے 50% اس کو کانکر کر لیا. کسی بھی رشتے میں آپ اس کو ازما کے عملی طور پہ دیکھ لیں. اگلا کہتی ہے اچھا اس وقت اس کو لگ رہا تھا میں ٹھیک کر رہا ہوں, اور اگر آپ بھی آگے سے ذرا سا بھی بولیں گے وہ کہے گا وہ بھی آگے سے جواب دے رہے تھے, تو بات جائے بحث جو جھگڑے میں بدلتی ہے. خاموش بھی بولو, تم بھی کچھ بولو. ان باتوں کے تو جواب میں میرے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے, میں کیا بولوں. خاموش آپ بولیں, آپ دیکھیے گا ان کو آپ کی خاموشی پہ غصہ آنے لگ جائے گا, اور جب اس طرح سے آپ بات کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اس کا اثر زیادہ ہوگا. وہ بول بال کے چپ ہوگا نا, تو جب آگے سے تو بولے ہی نہیں تو اندر سے اس کو ملامت ہوگی, شرم نہیں آتی, کیا ضرورت ہی بولنے کی, ہاں صبری کر لیتی, کیا ہو گیا کیا ہو گیا, مارچ نکل چکا ہوتا ہے نا تو بندہ پھر مطمئن ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طریقہ سکھایا, جب لوگ تمہیں ٹیررسٹ کہیں, جب لوگ تمہیں طالبان کہیں, کچھ بھی کہیں, کچھ بھی کریں, ایک دفعہ خاموشی سے پیجو. دیکھیے اسلام کا مزاج جارحانہ نہیں ہے, چڑھائی کرنے والا نہیں ہے. ورنہ تو مکہ میں ایک تو ظلم یہ تھے نا, جب ابو جہل کر رہا تھا یا امیہ کر رہا تھا, ایک اور خبریں وہ چھپتی کہ آج مسلمانوں کے جواب پہ وہاں اور بھی ہو گیا. اگریشن نہیں سکھاتا اسلام کہ تم ان کو دکھاؤ تم نے ہماری مسجد جلائی ہم تمہارا مندر جلا دیتے ہیں. اسلام یہ کرتا تو مکہ میں تو گھر گھر اور زیادہ لڑائیاں پڑی ہوتی. 13 سال خاموشی اور اس کے بعد آگے جانا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں عموماً بحث مباحثے کا موقع کب ملتا ہے, جب ہم نئے نئے دین پہ آتے ہیں یا کسی ایسی جگہ ہم جاتے ہیں اگلا بندہ جو تھا وہ دوسری طرف آتا ہے. آپ اس کو سمجھیے, مثال ہے کہ آپ میں سے کسی نے فرسٹ ٹائم قرآن سیکھا اور اتلو ماؤ یہ الہی کا جو بات ہو گئی اس پہ عمل کیا, اب آپ کے خاندان والے آپ پہلی دفعہ تک گئیں, ہو سکتے پاکستان میں رہتے ہوں, آپ قرآن پڑھنے سے پہلے جا چکی تھی آپ گئی تو ظاہر آپ کے حال الیے میں آپ کے رنگ ڈھنگ میں ان کو چینج لگا. اب آپ کے جو رشتے داروں کے تمہیں کیا ہوا, یہ کیا ہو گیا, تم منہ پہ کوئی چیز نکل آئی ہے, یہ ڈھاٹا کیوں باندھا ہوا ہے, یہ بائی کی کیا ضرورت ہے. اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا, جس وقت کے دوسرے لوگ آپ کو پہلے کسی اور رنگ روپ میں دیکھ چکے تھے, وہ جب اس میں دیکھتے ہیں نا تو وہ ان کا دل پتہ کیا ہوتا ہے, وہ چھیڑے اور آپ چھیڑے. اگر اس وقت آپ خاموش ہو گئے پی جائیں خاموشی سے تو یقین کریں یہ جدال نہیں ہوگا. اور کسی کی بات مجھے بہت ہی اچھی لگی, انہوں نے کہا کہ مکی دور میں 13 سال تک خاموشی کہلوائی گئی کفو ایدیا کو, پھر مدینہ میں آ کے کہا ٹھیک ہے ازینا للذین پڑھ چکے سر حج میں. تو انہوں نے کہا کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو شروع میں جو لڑکی ہوتی ہے نا یہ مکی دور میں ہوتی ہے, اکیلی ہے, نیا ماحول ہے, پھر ایک دو بچہ ہوتا ہے ذرا لڑکی گھر میں پرانی ہوتی ہے, ہر بچے کے ساتھ قدم بھی جمتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ انسان اپنی جگہ بناتا ہے, تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد بحث کرو یا جو مرضی کرو پھر کوئی مائنڈ نہیں کرتا. اور آپ میں سے جتنی سسٹرز میرڈ ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے بحث سے بچنا, زندگی کا ایک اصول بنا لیں, دین کا معاملہ ہے دنیا کا معاملہ, 100% دوسرے کی غلطی ہے, آپ بحث نہ کریں. اچھا پھر بات کریں گے, ختم کرنے کا ایک بہترین نسخہ ہے, نماز کا وقت ہے اوکے نماز پڑھیں بات کریں گے پھر, اور بعد میں وہ وضو کرتے غصہ بھی ٹھنڈا ہو چکا تب کروں. بات وہاں سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم مسلمانوں کو اچھے اخلاق سکھا دیں اور اس سے ایک الہ کو ایک بنا کر اس کے آگے جھک جائیں. تو اصل کہانی یہی ہے. اب آگے کچھ جنرل انسٹرکشن آیت 47 سے, وہ وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اور اے نبی ہم نے اسی طرح آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی, کیسے جیسے پہلے کی تھی دوسروں پہ, فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ, تو جن لوگوں نے جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ بھی اس پر ایمان لائیں گے. اشارہ یہود اور نصارہ کی طرف ہے کہ وہ یہود اور نصارہ جن کے دل میں اپنی بارے میں کوئی خوش فہمیاں نہیں ہیں, جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں وہ ضرور پڑھیں گے. جیسے سورہ قصص کے 6 رکوع میں ہم پڑھ چکے کہ حبشہ سے آنے والے لوگ مسلمان ہو گئے تھے قرآن سن کر, پہلے عیسائی تھے, تو ان کو دوہرا اجر ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب آپ پر نہیں آپ سے پہلوں پر بھی نازل کی گئی, اب اگر وہ لوگ آپ کی زبان سے سن کر ایمان لے آتے ہیں تو مبارک کے لائق ہیں, اللہ ان کو اور بھی دے گا. اور ان میں سے, کن میں سے, ہاؤلائی کے نیچے لکھے مشرکین مکہ, کہلے کتاب تو بہت سارے مان جائیں گے لیکن کچھ نہ کچھ ہاؤلائی ان مشرک یقین مکہ میں سے بھی وہ ہوں گے, میں یوں میں نبی ہی جو اس پر ایمان لا دلوں کو حق ٹچ کر رہا ہے, چاہے یہ کسی پہ نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے. کیا سمجھ آیا, قرآن کا اثر ہر ایک پہ ہوتا ہے سوائے کافروں پر. جنہوں نے بہن کے نام ماننے کی زیادہ فکر نہ کریں. آج بھی یہی ہوتا ہے, کتنے دل سے لوگ سمجھتے ہیں, سنتے ہیں, مانتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر مان کے آگے بڑھتا کون ہے؟ آٹے میں نمک کے برابر. یہی بات بتا دی کہ دیکھو یہ سب لوگ جو ایسی باتیں سن سنا کے آگے سے پھر ویسے کرتے ہیں, تو پھر آپ ان سے زیادہ بات نہ کریں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے نصیب میں ہدایت ہے ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں تک جتنی بھی باتیں ہیں نا, آپ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ ایک شخص بیمار ہے اور لوگ اس کو اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے آتے ہیں. اب ڈاکٹر کی نظر کس چیز پہ ہوتی ہے؟ کہ یہ صحت مند ہو جائے, ایسی ہے نا. اگر تو اس کو ایک گولی دینے سے صحت مل جائے تو وہ گولی دے گا, اگر اس کو لگے کہ اس کو کوئی کڑوا سیرپ پلائیں گے تو ٹھیک ہوگا تو وہ دے گا, اور اگر اس کو لگتا ہے کہ نہیں جب تک اس کی انگلی کاٹ کر یہ زخم اس کا نکال نہ دے یہ ٹھیک نہیں ہوگا, یہ حکیم کو پتا ہوتا ہے نا. اسی طرح دائی دین, دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا بھی دین کی طرف بلانے والے کو بھی اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ جس زخم کا علاج صرف ایک گولی دینے سے ہو سکتا ہے اس کو انگلی نہ کاٹ دے. اور اگر آتے ہی پہلے دن ڈاکٹر کے اس کا پیٹ کاٹو تاکہ میں اندر دیکھوں کیا ہے, تو کتنے لوگ اس کے پاس جائیں گے. اصل نظر رکھیے صحت پر, شفا یابی, اللہ ان کو ایمان دے دے ہدایت, اور اس کے لیے تڑپ بھی چاہیے. اب کٹھور دل یا پیسے بنانے والا حکیم یا ڈاکٹر ہوگا وہ تو آگے آپ کو 10 آپریشن بتا دے گا, 10 قسم کے ٹیسٹ بتا دے گا, نقصان کے آپ کا اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے سورۃ نحل 125 پڑھنے کے بعد تو مجھے لگتا ہے اب ہم میں سے کسی کو اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن. سٹیپس ہیں, پہلے موعظت پیدا کرو, دل میں درد لاؤ, تمہاری آواز میں درد ہو, پھر ان سے بات کرنی بھی پڑے تو بڑے اچھے طریقے سے کرو. سورۃ حامیم سجدہ میں ہم پڑھیں گے آیت 34 آگے, ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, بھلائی اور برائی یکساں نہیں, مخالفین کے حملوں کا دفاع کرو, ادفع باللتی ہی احسن, اچھے طریقے سے کرو, پھر کیا ہوگا, فیضی الذی بینک وبینہ عداوۃ, وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی تھی کیسے ہو جائیں گے, کانہ ولی حمیم, گویا کہ وہ گہرے دوست ہیں, گرم جوشی پیدا ہو جائے گی. اسی طرح سورۃ مومنون آیت 96 میں ہم پڑھ چکے, ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون, اور سورۃ اعراف کی آیت 199 سے 200 میں ہم پڑھ چکے, خذ العفو وامر بالعرف وارد الجاہلین واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان سارے باتوں میں اپنے آپ کو ٹھیک طرح رکھنے والا بنائے. ہم دوسروں کو کہنے کی بجائے فلاں تو مانتا ہی نہیں, فلاں کو تو پتہ نہیں, اس کا تو دل میں اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ میں یہ سبق سنا کے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات ایک دم جو کرتے دکھتے ہیں وہ کیسے تھا. اگلی آیتیں تھوڑی سی سمجھنے لی ہیں اس لیے پہلے اس کے ترجمے کے پر بات کریں گے. آیت 48, وما کنتا, اور نہیں تھا تو, تتلو پڑھتا, من قبلہ, اس سے پہلے, کس سے پہلے, نبوت کے پہلے یا نبوت ملنے سے پہلے, کیا, من قبلہ من کتابن, کوئی کتاب, یعنی اے نبی آپ تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے. کب نہیں پڑھتے تھے بتائیے, نبوت سے پہلے. کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ کیونکہ آپ امی تھے, ان لیٹرڈ تھے, لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اور دوسری بات, بلا تخطہو, اور نہیں آپ لکھتے تھے, تخطو کا لفظ خط, اردو میں کہتے ہیں خط لکھا, وہی لفظ ہے یہ بھی, خاتوئے توئے لکھنے کو کہتے ہیں, خطوط بھی اسی سے ہے, خطوات بھی اسی سے ہے. نہیں آپ لکھتے تھے بھی یمین کا, اپنے دائیں ہاتھ سے, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے لکھنا چاہیے. ازل, اگر ایسا ہوتا, یعنی نبوت کے ملنے سے پہلے آپ اگر لکھتے بھی تو پڑھتے بھی, تو ازل لرتاب المبتلون, کہ تو واقعی شک میں پڑ جاتے یہ جھٹلانے والے کہ بھئی یہ پڑھا لکھا شخص ہے, اس نے کتاب لکھ لی. مطلب ہے کسی بھی پڑھے لکھے شخص سے آپ توقع کر سکتے ہیں, کسی وقت وہ کہہ سکتے ہیں میں نے یہ کتاب لکھی ہے, یہ میں نے سپیچ لکھی ہے, کر سکتا ہے. اب ایک ان پڑھ شخص, آپ کے گھر کا ڈرائیور جو آپ کے ہاتھوں میں اتنا چھوٹا بچہ تھا, بڑا ہوا پھر ڈرائیونگ سیکھی, ڈرائیور بن گیا, اب وہ ایک دن آ کے اگر آپ کو شیکسپیئر کے ناول پڑھ پڑھ کے سنائے تو پریشان تو ہوں گے نا, بلکہ لکھ کے دے دے کہ یہ میں نے کتاب لکھی ہے باجی کیسی, تو حیرت ہوگی نا. تو یہاں آپ کو وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کو امید رکھنے کی حکمت کیا تھی کہ پیغام میں کسی کی آمیزش نہ ہو. جب بھی کوئی بندہ اچھا کام کرے گا نا, لوگ ضرور استاد کا نام پوچھیں گے, اور اللہ کے نبی کا کوئی استاد نہیں تھا. حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے نا, تو اللہ کے نبی ان کے پیچھے نہیں پڑتے تھے. تبھی تو پہلی وحی میں تین بار انہوں نے کہا اقرا بسم ربی کا, اور آپ نے کہا وما انا بقارئ, میں پڑھ نہیں سکتا. طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب جبرائیل وحی لے کر آتے تھے نا, وہ پوری بات کہہ کے خاموش ہو جاتے تھے, پھر اس کے بعد اللہ کے نبی پڑھتے تھے, اور اللہ کے حکم سے آپ کا سینہ کھلتا اور آپ کو وہ بات یاد ہوتی. کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر جبرائیل کے پیچھے پیچھے آپ آیتیں دہراتے تو جبرائیل آپ کے استاد بن جاتے. تو استاد کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس وقت نہ بچتا نبوت کی ذمہ داریوں کو نبھانے کا, اتنا حق تھا استاد کا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کتاب سے پہلے کچھ نہ پڑھنا لکھانا سکھایا تاکہ پیور نالج, جب آپ کہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق, تو لوگ واقعی مانیں کہ یہ الہامی علم ہے, یہ ایکوائرڈ نالج نہیں ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے ریویلڈ نالج اور ایک ہوتا ہے ایکوائرڈ نالج. ریویل کیا ہے؟ جو نازل ہوا, اور ایکوائرڈ کیا؟ جو آپ نے سیکھا. بس آپ دیکھیے کہ آپ سب آج تک جتنا بھی پڑھے لکھے, اردو سیکھی, انگلش سیکھی, میتھ سیکھا, یہ آپ کا ایکوائرڈ نالج تھا نا. آپ نے اپنے بچوں کو بھی اسکولوں میں بھیجا, پھر سیکھ سیکھ کے آئے. اب اس وقت آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کو ریویلڈ نالج مل رہا ہے. اب یہ دونوں علم جب مل جاتے ہیں تو نور و نلا نور, سونے میں سہاگا. اسی لیے جو لوگ دنیاوی طور پہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ قرآن کو اگر سمجھ جائے تو وہ چینجز دنیا میں لے آتے ہیں جو عام کم پڑھے لکھے لوگ نہیں لے کے آتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے بندے, تم پر شک کیوں کرتے ہیں؟ نہ آپ کو لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا تو پھر بھی نہیں مان رہے. اصل بات کیا کہ بل ہوا آیا تم بینات, بلکہ یہ تو روشن آئے ہیں. کہاں؟ فی صدور الذین اوتوا العلم, یہ تو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو علم دیا گیا. یعنی سابقہ الہامی کتابوں کا علم رکھنے والے لوگ قرآن کی آیات کو خوب پہچانتے ہیں. ہاں وما یعلمون, نوٹ کرتے تھے. قرآن کا انکار یا تو کافر کرے گا یا ظالم کرے گا. آج بھی آپ دیکھیے کہ جب بھی قرآن کی دعوت کہیں عام ہوگی, ان دو میں سے کوئی ایک صورت ضرور ہوگی, یا تو وہ پکا منکر ہے تو, یا پھر وہ اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے, یا تو اس کو پھر یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ ہے کہ قرآن مجید حافظوں کے سینوں میں موجود ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے, لفظ بلفظ سینے میں محفوظ ہوتا ہے. ایک بار ایسا گزرا کہ ظالم بادشاہ نے کہا کہ مسلمانوں کی ساری کتابوں کو جلا دو, ہم ان کا دین ختم کرتے ہیں. جا کے جو ہرکارے تھے انہوں نے کوشش کی, کہا جی سارے قرآن جلا دیے. ایک دن بادشاہ کہیں سے گزرا تو اس کو پھر قرآن پڑھنے کی آواز آئی. اپنے فوجیوں پہ یا اپنے کارندوں پہ بڑا ناراض ہوا کہ تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا. تو انہوں نے کہا نہیں بادشاہ سلامت, ہم نے سارے نسخے جلا دیے. کہا پھر وہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا آپ نے تو ہمیں کاغذ کے نسخے جلانے کا کہا, وہ جلا دیے. یہ قرآن تو اس امت کے سینوں میں, ان کو کیسے جلائیں؟ آپ کو پتہ کہ اللہ کے نبی کے دور میں دھوکے سے لوگوں نے رجی کے موقع مقام پر 70 وفاظ کو بلایا اور ختم کر دیا. تو غم آ گیا. اسی طرح کے واقعات اللہ کے نبی کے بعد ہوئے, جس کے بعد اس قرآن کو پائل اپ کرنے کا شوق بڑھا کہ ہم اس کو کیسے رکھیں, اگر سارے ہی لوگ مار دیے گئے کچھ ہوگا تو اس کو ریٹرن فارم میں تو رکھیں. تو یہ تو سینوں میں, اتنا سا بچہ اس کو حس کر لیتا ہے. ٹائم ہوتا تو آپ کو کئی ویڈیوز سکھا سکتی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے اس قرآن کو پڑھتے ہیں. دنیا کی کوئی کتاب یہ کر ہی نہیں سکتی, کسی کا یہ اجاز ہی نہیں ہے. آپ خود اپنے بولے ہوئے لفظ دوبارہ بولنا چاہیں تو آپ نہیں بول سکتے. کہاں پھر اللہ کا یہ کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کتاب کو تو ہم نے سینوں میں رکھ دیا, پھر بھی نہیں مانتے, ان کا نصیب ہے. اور آپ خود بھی دیکھیں کہ آپ کو جتنی جلدی قرآن کی آیت یاد ہو جاتی ہے, اتنی جلدی آپ کو دوسری چیزیں نہیں یاد ہوتی. شعر نہیں یاد ہوتے, قرآن کی آیت یاد ہو جاتی ہے. جتنا آپ کا انوالومنٹ بڑھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی فائدہ دیتے ہیں. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا, بہانے کیا تھے, آئی 50 وقالو, اور وہ بولے لولا ننزل, سوری لولا انزل علیہ آیات من ربہ, اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر نشانیاں ان کے رب کی طرف سے. یعنی مکہ والے ہر دن یہ مطالبے کرتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو کوئی معجزے کیوں نہیں دیے جاتے, یا آیت ان کے نیچے لکھ لیجئے معجزے, معجزے چاہتے ہیں, میریکلز چاہتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ قل انما الآیات عند اللہ, آپ ان کو کہہ دیجئے کہ نشانیاں نازل کرنے کے اختیار تو اللہ کے پاس ہے. اللہ کے نبی اپنے اوپر یہ ذمہ نہیں لے رہے کہ میں اپنی مرضی سے معجزہ لے آؤں گا. آج لوگ معجزوں کی باتیں, دس بیویوں کے معجزے اور کہانیاں اور بزرگوں کے معجزے پیش کرتے ہیں. اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے ان کو کہہ دو معجزے میرے ہاتھ میں نہیں ہے, کیونکہ وہ انما انا نذیر مبین, میں تو صرف واضح کر دینے والا خبردار کرنے والا ہوں. کیا بتا دیا کہ تم جو مطالبے مجھ سے کرتے ہو, سوری میں یہ مطالبے پورے نہیں کر سکتا, میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے تمہیں وہ چیزیں کر کے دکھا دوں کہ جو میرے اختیار میں نہیں ہے. دیکھیے اس سے بھی زیادہ کہ اللہ کے نبی کے مقام کو صحیح طرح واضح کر سکتا ہے جتنا واضح یہ قرآن ہمیں کرتا ہے, اس وجہ سے کہ ہم اس کتاب کا حق ادا کریں. اللہ کے نبی کے بارے میں جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو ہمارے دین کی بنیادیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو بات واضح ہے, ساری باتوں کا خلاصہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ غیب نہیں جانتے تھے, اللہ ان کو جتنا دیتا تھا جب دیتا تھا تب ہی چیز ان کو ملتی تھی, اور آپ اپنی مرضی سے یہ چیزیں نہیں لا سکتے تھے. لیکن اس کے بعد لوگوں کا آپ کے ساتھ معاملہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ اس معاملے پر اب ایک اپنی طرف سے کمنٹ دیتے ہیں, اولم یکفیہم, کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں تھا, کیا انزلنا علیک الکتاب, کہ بے شک ہم نے نازل کی کتاب آپ کے اوپر, یتلا علیہم, جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے. اب دیکھیں لفظ یتلا کی جو پیش ہے نا, اس کو مجہول کر رہی ہے, پیسیو وائس, یتلا یتلو یتلا, یہ سب کی پروناؤنسیشن میں فرق ہے. یعنی یتلا علیہم کا یہ نہیں مطلب کہ وہ پڑھتے ہیں بلکہ ان پر پڑھ کے سنائی جاتی ہے, جیسے میں بول رہی ہوں تو آپ سن رہے ہیں, یہ یتلا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں گی میں پڑھ رہی ہوں تو یہ یتلا نہیں ہوگا. تو گویا کہ کہا یہ آیتیں جن کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, کیا ان کو قرآن جیسا عظیم الشان معجزہ نظر نہیں آتا؟ بار بار چیلنج, چار دفعہ پورے قرآن میں چیلنج ہے, ایک سورت بنا لو, دس سورتیں بنا لو, اس کتاب جیسی لے آؤ, تو یہ تو نہیں کر سکے. تو پھر کیوں نہیں مان جاتے کہ ان نفی ذالک لرحمہ, ان نفی ذالک لرحمہ, بے شک اس میں رحمت اور یاد دہانی ہے, وہ ذکر لقومی یؤمنون, اور اس میں یاد دہانی بھی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. یہ ہے اس کتاب کی خوبصورتی. اور تعارف دیکھیے, ذکر ریمائنڈر, شروع میں سورت کے جو بات ہو رہی تھی نا ذکر, اس کو یہاں سامنے لے آئیے. یہ کتاب ریمائنڈ کرواتی ہے کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے, اللہ کو کیا پسند ہے. یہ بھولی باتیں یاد کراتی ہے, تم گناہوں کی طرف بھاگ بھاگ جاتے ہو, یہ کتاب تمہیں واپس لے کے آتی ہے. خودن ہے, گائیڈ بک ہے, ریمائنڈر ہے, اور کیا اس کتاب کا آپ نام رکھیں گے. یاد رکھیے جب لماحیہ کا حق ادا ہوتا ہے نا, تو پھر اس کے بعد یہ کتاب حقیقت ہے کہ ان پاروں میں ہر پارے میں تقریباً ایک دفعہ ذکر کا لفظ آ رہا ہے. ایک ہوتا ہے ذکر کرنے والی ذاکرہ, وہ سمپل لفظ تھا, اس سے بہت بڑھ گیا درجہ ذکر ریمائنڈر ہے. جیسے آپ نے ریمائنڈنگ نوٹس لگائے ہوتے ہیں, کبھی اپنے فونز میں الارم لگاتے ہیں, ریمائنڈنگ لسٹ ہے, کبھی فریج کے اوپر لکھ کے لگایا ہوتا ہے, کیلنڈر پہ ڈیٹس ڈالی ہوتی ہیں, اس دن ادھر اپوائنٹمنٹ ہے ادھر اپوائنٹمنٹ ہے. یہ قرآن تمہارے لیے ایک ریمائنڈنگ تھنگ ہے, کیا کہ تم نے اس کی طرف جانا ہے. تو لہٰذا قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کے طور پہ کافی ہے, مجھے تمہاری گواہیاں نہیں چاہیے, تم میری تعریف نہ کرو, تم مجھے ویریفائی نہ کرو, آئی ڈونٹ مائنڈ, کیونکہ رب گواہ ہے اس بات پر کہ میں اس کا نبی ہوں, اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا, اور اس کو پتا ہے کہ قرآن ایک کتنا بڑا معجزہ ہے. کون سا رب گواہ ہے؟ جو یعلم ما فی السماوات والارض, جو جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں. اتنے بڑے رب کی طرف سے اگر میری گواہی ہے, کہ انی رسول اللہ, تو مجھے تمہاری گواہیوں سے کیا مطلب. دیکھیے دنیا کی کوئی ہائی اتھارٹی اگر کسی بندے کو ویریفائی کر دے تو کیا اس ملک کے کسی چھوٹے سے ادارے سے وہ ویریفیکیشن طلب کرے گا؟ ہم سب کے لیے بھی اس میں سبق ہے. اللہ کی نظروں میں سچے بن جائیے, دوسروں کی فکر نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز تمہارے لیے رکھی ہے اس کو لے لو, اللہ کے اوپر نظریں لگا لو, چھوٹے چھوٹے لوگوں سے اپنی نظریں ہٹا دو. اس کے برعکس والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ, اللہ نہ کرے ہم ان میں ہوں, وہ لوگ جو باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا کفر کرتے ہیں, توبہ کریں کہ اللہ ہمیں ان میں نہ کر دے. اولئک هم الخاسرون, یقیناً یہ خسارہ پانے والے. ابھی تک جتنی بھی آیتیں ہوئی ہیں 45 سے 52 تک, آپ کو ایک ہی بات کی لفظ کی شدت دکھ رہی ہے. کیا ٹاپک ہے ابھی تک؟ وہی دو لفظ جو شروع میں چلے, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب اور اقیم الصلاۃ. اصل اندر کی اصلاح کی ضرورت ہے. اکثر میں خود بھی سوچتی ہوں کہ تبدیلی کب آتی ہے, جب اندر کی اصلاح ہوتی ہے. واللہ اندر بدلے بغیر بات نہیں بنتی. یہ قرآن انسان کو اندر سے توڑتا ہے, یقین کریں. اور اس کا پانی جب مسلسل دل پہ پڑتا ہے نا, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اندر تبدیلیاں نہ آئیں. اندر آتا ہے. آج صبح جس کلاس کے ساتھ ہمارا تھوڑا سا وقت گزرا, آپ کو تک ان کا اور آپ کا کورس ایک ساتھ شروع ہوا تھا جی. ان کو بھی شروع کرا کے آئی تھی ناروے میں ساتھ ہی, عید کے بعد پچھلے سال رمضان کے بعد, اور اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ کی. شروع کے دو تین پارے انہوں نے آپ کے ساتھ کیے, لیکن پھر کیا چینج آئی کہ انہوں نے ہفتے میں 5 دن کیا. انہوں نے فرائیڈے کو بھی تفسیر کی, آپ سے 3-4 مہینے پہلے فارغ ہو گئے. بات سمجھیے. اور اتنا مسلسل قرآن سننا, اور آپ لوگ تو یہاں 4 سے, ہم تو 4.5 گھنٹے کہتے ہیں. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو 4.5 ہی گزارتے ہیں, کچھ اس سے پیچھے بھی کم وقت کر لیتے ہوں گے اپنا. وہ 6 گھنٹے سنتے ہیں, 6 کیا بلکہ اس کلاس میں 5 گھنٹے, اسے پچھلی کلاس میں 6 گھنٹے کی کلاس رکھی تھی. میں فیل کرتی ہوں کہ جتنا وقت قرآن کے ساتھ آپ گزارتے ہیں اتنا آپ کا تزکیہ زیادہ ہوتا ہے. شیئرنگس, باتیں, دل کی باتیں, اندر کے وہ جیسے خود کلامیاں ہوتی ہیں نا اس قرآن کے ساتھ, تو یہ قرآن جب دل پہ اترتا ہے نا, اس کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ کو بھی ابھی فیل ہو رہا ہے نا, 21 پارے پہ آ گئی ہوں, ایسے ہی بیٹھی رہتی ہوں کلاس, بس نو, کوئی رونا نہیں, کوئی ہنسی نہیں. اللہ ہی جا کے دل کا ٹیسٹ کروائیں, کوئی ویکس تو ضرور لگی ہوئی ہے دل پہ, کوئی چیز ہے جو میری توجہ لے رہی ہے. اس کلاس میں بیٹھ کے کوئی اور چیز یاد آ جائے, شرک ہے, کوئی غم یاد آ جائے, کوئی خوشی یاد آ جائے, کوئی اندیشہ, کوئی فکر, نیور اینڈ نیور, اٹس ناٹ پاسبل. یقین کریں اگر جب قرآن کو دل سے پڑھے ہوتے ہیں نا, اگر وقت کا, چھٹی کا, ساتھیوں کا غم اور نمازوں کا آگا پیچھا نہ ہو, تو میرا نہیں خیال کہ ایک آیت پڑھتے ہوئے بھی اگلی آیت پہ کوئی پڑھانے لگ جا سکے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی روانی میں بولتے ہوئے نظر پڑتی ہے گھڑی پہ, تو ایک دم بریک لگتا ہے کہ بس ختم, آگے چلو, سبق پورا کرنا ہے. ایسے لگتا ہے کہ آپ ایک کنویں میں سے پانی لے رہے ہیں, لے رہے ہیں. تو مجھے تو ہر دن یہی لگتا ہے کہ یہ میرے دل پہ اتر رہا ہے. مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ آیتیں جو ہے نا, یہ صرف میرے سے بات کرتی ہیں, اور میں جب بولتی ہوں تو میں بات بات صرف خود سے بول رہی ہوتی ہوں. آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, آپ بھی سن رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو لگ رہا ہوگا آپ کو سنا رہی ہوں, لیکن مجھے صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ کبھی میں جلدی ایسی بات نہ مجھ سے نکال دو جو میری اللہ کی راز. آپ نے اس آیت پہ غور کیا, والذین آمنوا کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ والذین آمنوا باللہ, یہی آئے گا نا. یہاں کیا, یہ کون سا ایمان ہے؟ کیا یہ ایمان مطلوب ہے اللہ میں؟ دیکھیے, ایک ہوتا ہے ایمان باللہ اور ایک ہوتا ہے ایمان بالباطل. یہ باطل پر ایمان ہی ہے جو میں ایمان باللہ سے روکے ہوئے. آج سانس رکے ہمارا, تو ہماری سب بلونگنگز ہمارا ورثہ بن جائیں گی. جو ہیوز ہیں وہ ہیو ناٹس میں بدل جائیں گے. لیکن یہ باطل ہمارے پھر پاؤں پکڑتا ہے. پھر یہ باطل ہمیں سارے دکھ یاد کراتا کلاس میں, سارے پلان, سارے خواب. کہا کہ 3 موقع پہ اپنے دل کا جائزہ لو, اور اگر اپنے دل کو حاضر نہ پاؤ تو واللہ ہی تمہارا دل بیمار ہے, جاؤ چیک کرو کدھر ہے دل. اور اس میں سے ایک موقع قرآن کے پڑھنے کا موقع ہے, تنہائی کا وقت, نمازوں کا وقت. اپنے آپ کو اس طرح ڈبوئیں اس کے اندر کہ آپ کو کسی چیز کی ہوش نہ ہو. اور یاد رکھیے کہ جتنا بندے کا دل سخت ہوتا ہے نا, اتنا بندہ کہتا ہے اچھا دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے جی, ہم پہ مصیبت کیا آتی ہے, دکھاؤ بولا کیا مشکل آتی ہے قرآن چھوڑ کر, اے نبی ہم تمہیں نہیں مانتے تو کیا عذاب آئے گا. ایسی باتیں آ کے کہتے تھے وہ محمد, وہ کدھر ہے عذاب جس کی باتیں تو کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں, آیت 53 میں, وَيَسْتَعْجِلُونَ قَبِيلَ عذاب, اور یہ لوگ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب کو, مذاق کرتے ہیں, ان کو مستیاں سوچتی ہیں, خر مستیاں کرتے ہیں کہ لاؤ بھائی جلدی جلدی عذاب لاؤ. عذاب ہے یا کھانا ہے, عذاب ہے یا کوئی خیر ہے. وَلَوْ لَا جَلُوا مُسَمَّا, اور اگر ایک وقت پہلے سے مقرر نہ ہو چکا ہوتا کس چیز کا, عذاب کے آنے کا, تو فرمایا لَجَاهُمُ الْعَذَاب, تو ضرور آ چکا ہوتا ان پر عذاب. اللہ کے پاس اپوائنٹمنٹ بک ہے, اللہ چینج نہیں کرتا لوگوں کے کہنے سے اور یہ کہنے سے کہ ابھی ہم تیار نہیں تو روک لے, نہ روکتا ہے نہ وقت سے پہلے لاتا ہے. ہاں جب آئے گا وَلَيَاتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً, اور وہ ان پر اچانک آ جائے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا. پھر ایسی مصیبت آتی ہے کہ ایسے لگتا ہے یا کہاں سے گئی بلا, کتنا سلسلہ زندگی کا سودین چل رہا ہوتا ہے, پرسکون. آپ پتہ کہ عافیت سب سے بڑی دولت ہے, آج صحت بھی ہے, دولت بھی ہے, جوانی بھی ہے, اولاد بھی ہے, شوہر بھی ہے, کوئی روزی روٹی کی فکر نہیں. اچانک کوئی ایک حالات کی گردش آتی ہے, بختتن وہم لا یشعرون, صحت مندی بیماری میں بدلتی, بستر پہ لیٹے پہ روتے کیا کریں. کوئی نعمت, گاڑی آ رہی تھی روز چل رہی تھی, خراب ہو کے کھڑی ہو گئی, لا یشعرون, پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ کی پکڑ ہوتی ہے, آزمائش بھی ہوتی ہے کہ یہ بندہ کرتا کیا. دوبارہ دیکھیے, یستعجلون قبل عذاب, یہ لوگ عذاب کے لیے جلدیاں مچا رہے ہیں. دوبارہ لطیف انداز ہے, ایک ہی بات کو پہلے بھی اور دوبارہ کر کے اب آگے کیا کہہ دیا. پہلے ان کی دنیا کی حالت بتائی تھی کہ دنیا میں عذاب آئے گا, اب آخرت کے عذاب کی بات کر دی. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرُونَ, کا گھراؤ کر چکی ہے. جہنم کیسے کافروں کو دیکھتی ہے, دیکھیے جہنم کی آگ ایک غیر مرئی چیز ہے نا, آپ آنکھوں سے ابھی تو نہیں دیکھ سکتے, ہمیں نہیں نظر آ رہی, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم نے ان کو گھیرا ہوا ہے. جیسے کسی مخالف فوج کا تصور لائیے, کسی شہر کی دیواروں کے چاروں طرف سے وہ حصار باندھ لیں اور اندر رہنے والوں کو بھی خبر ہی نہیں, ایک دم جب باہر نکلنا چاہیں گے پتہ چلے گا جی گھراؤ ہو گیا. جہنم میں جانے والے کام ان کے لیے جہنم کا گھراؤ بن گیا, اب وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے. وہاں جائیں گے تو ہوگا کیا, چند منظر دیکھیے گا جہنم کے اندر کے. یوم یغشاہم العذاب, جس دن عذاب ڈھانپ لے گا ان کو, من فوقہم, ان کے اوپر سے بھی, ومن تحت ارجلہم, اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی. امیجن کریں ایک شخص سو رہا ہے غفلت کی نیند, نیچے میٹرس کو بھی آگ لگ جائے اور اوپر بلینکٹ کو بھی آگ لگ جائے, ریئل میں امیجن کریں اس وقت, اور اللہ بچا کے رکھے اس تکلیف سے. نیچے بستر جل رہا ہے, اوپر آگ کوئل جل رہا ہے, اندر اس کا کیا حال ہوگا. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ مبالغہ نہیں کرتے, جہنم کے بارے میں یہ اکثر یہ جگہ آتی ہے کہ ان کے اوپر غواش بھی آگ کی ہے اور میہاد بھی آگ کی ہے. میہاد ہے بچھونا آپ کا گدا, اور غواش ہے آپ کی اوڑھنی اور آپ کے کوئلز اور آپ کے خوبصورت قسم کے اوپر کے کپڑے جو آپ لے کے لیٹتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اوپر نیچے آگ لگی ہوگی, کیونکہ زندگی میں بھی تو اوپر نیچے گناہ تھے نا, یہ گناہ ہی ہے جو مستیاں بن کے تھے دنیا میں چپکے ہوئے. اور سب سے بڑا دیکھیے جو اوپر سے تانا دیا جا رہا ہے, وہ یقول ذوقوا ما کنتم تعملون, اور ان سے کہا جائے گا بچکھو مزہ اپنے کرتوتوں کا, یہ تھے تمہارے کرتوت, ان کے اوپر تم تھے, بتائیے کون سا مزہ اچھا, دنیا کی مستیاں اور آخرت کے عذاب, یا پھر اس کا اپوزٹ جو آگے آئے گا. اور آپ یہ بات بھی نوٹ کریں کہ اچانک عذاب کی بات ہے, اچانک, کیونکہ ایسے لوگ مست ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہونا, ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا, دیکھنا ہم بہت سمجھ ہیں. یہ بیوقوف لوگ ہیں, ہر وقت آخرت آخرت ان کے دماغوں پہ سوار ہے. پھر اسی طرح دیکھے کہ یستاجلون دو دفعہ آئے نا یستاجلون کا، پہلا یستاجلون بطور خبر تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی نیوز انفارمنگ اس، اور دوسرا بطور تعجب ہے، حیرت ہے، امم قریبا، ہم تو اس کو بڑا قریب سمجھتے ہیں، یرونا بعیدا، وہ تو یرونا بعیدا و نراہم قریبا، سورہ معارج کی غالباً آیت 29 پارے میں، کہ وہ تو اس عذاب کو بڑا دور سمجھتے ہیں، ہم تو اس کو بڑا قریب سمجھتے ہیں. تکرار، تاکید، چکھو کرو جو کرتے تھے تم، سوچو اپنے اوپر لے کر کہ تم اپنے آپ کو کہاں سمجھتے ہو، اس برے انجام تک کیسے پہنچے، اس کو سوچنے کی بات ہے. اور کہے گا کون ان کو، یقول کا فائل کون ہے، یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یا فرشتے. جب چاروں طرف ان پر عذاب ہو رہا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہی لوگ کہیں گے نا کہ جو وہاں موجود ہے، دنیا کا تو کوئی انسان ان کے پاس تھا نہیں اس وقت جو ان کو کہے گا. تو ایسے وقت میں سوچئے کہ ان کے دلوں پر کیا گزرے گی کہ جب ساری زندگی کی نافرمانیاں، اور ایک طرف کا در ہے اب اس برے انجام کو چکھو، اب تمہیں مزہ آئے گا اپنی زندگیوں کو مستیوں میں گزارنے کا. یہاں تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں آخری چند آیتوں کی، پھر آگے چلیں گے. اور آپ سب دل سے دعا کریں کہ اللہ اس برے انجام سے پہلے ہمیں بچا لے، اور جو اس مشکل میں پڑے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دے. کوئی آپ نے کچھ کہنا چاہیے؟ جی آپ رہا ابھی وقت ہے، پھر وقت نہیں رہے گا. جی آپ.
جی دادا جی، میں چھوٹی سی شیئرنگ کرنا چاہتی ہوں. یہ کہ آج سے 20 سال پہلے ایسٹ افریقہ میں تنزانیہ میں ایک عیسائی عورت تھی، اس کے گھر جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ پیدائشی طور پر شروع سے ہی جب اس نے بولنا شروع کیا تو وہ لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا، خود بھی پڑھتا دوسروں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، بھائی بہنوں کو. تو پھر اس کے بعد جب وہ بولنا شروع کیا اس نے، تو پہلی جو بات اس نے کی اور وہ قرآن کا حافظ تھا اور وہ قرآن پڑھتا تھا اور تلاوت کرتا تھا، بلکہ اس کی آڈیو بھی میں نے دیکھی، ویڈیو بھی میں نے دیکھی تھی اس ٹائم کی.
دیکھیے آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک بچہ تھا عیسائی گھروں میں پیدا ہوا، تو حضرت عیسیٰ کا کلام ہی اگر مان جائیں گے تو یہی بہت بڑی نشانی ہے. انہوں نے بھی تو پہلا کلام اللہ کی توحید کے کیا تھا نا. جی ادھر سے آپ شاہین، تھوڑا سا اونچی بولیں تاکہ
یہ قرآن ملتے آپ کو نہ ہوتا تو ہمارے ساتھ بھی کیا ہوتا. میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا.
جی یہ دیکھیں ہماری کیا خوبی تھی، اللہ تعالیٰ میں خود سوچتی ہوں، آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں. کل میں کسی کا تصور کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو قرآن نہ دیتا، ان کے پاس کیا ہے اس وقت؟ چینل گھمانا، ریموٹ کنٹرول، شاپنگ، بازار. اللہ نہ کرے، اللہ کبھی وہ وقت نہ لائے کہ اگر آج بھی ہمارے ہاتھوں سے یہ قرآن گرے یا کم ہو تو ہم کدھر جائیں گے؟ ڈپریشن دور کرنے ہم بازاروں میں جائیں گے، دھکے کھائیں گے اور پارٹیاں کریں گے، دعوتیں کھائیں گے، کپڑے بھی. اور اس میں خوشی تو نہیں ہوتی، وہ تو ایک قسم کی تلاش ہوتی ہے کہ شاید کہیں سے رب مل جائے. اب اگلی آیتوں میں بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کہ مفید مشورہ. ابھی تک کفار کی بات تھی، ان کے حالات کی بات تھی، اب اللہ تعالیٰ تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں. کیونکہ آپ پھر اس صورت میں دوبارہ کہوں گی کہ ایسے لگتا ہے دو رنگوں کی رسی بٹی جا رہی ہے. ایک طرف کفار کی ہٹ دھرمی کہ تم نہیں مانتے تو مزے چکھنا، پتہ لگ جائے گا تمہیں. اور اب آگے سے پھر وہ پسے ہوئے صحابہ بلال، حباب اور حضرت عمار، اللہ تعالیٰ سے سب لوگوں کو کہہ رہے ہیں. دوبارہ خطاب جو اہل ایمان کی طرف پھر رہے ہیں. یہاں تیسری ہدایت دی جا رہی ہے راہ حق کے مجاہدین کو. پہلی کون سی تھی بتائیے؟ ابھی تک کے سبق میں دو ہو گئی ہیں. اتلو ما اوحی من الکتاب و اقیم الصلاۃ، اندر کی اصلاح. دوسری کیا تھی؟ لا تجادلوا، جھگڑے نہ کرو. اب تیسری تھی جا رہی. یہ سٹیپس ہیں. اگر آپ قرآن کو ڈیپتھ میں نہیں سمجھیں گے نا تو آپ کی نیتوں کا ربط ہی نہیں دکھے گا. مشکل حالات ہیں دین کے نام پہ، آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ نہیں دے رہے، آپ کا خاندان آپ سے کٹ آف ہے. سب سے پہلے نماز قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں. سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ لا تجادلوا، بحث نہ کرو پلیز، یہاں بحث کی اجازت نہیں ہے. اب تیسرا دیا جا رہا ہے. کر چکے، دونوں کام کر چکے. اس کے بعد یہاں لکھ لیں آیت 56 سے پہلے لکھ لیں، اب یہ دو کام تم کر چکے، تعلق باللہ مضبوط کیا نماز قرآن کے ذریعے، اور ان کی باتوں کو تم نے کل ود کائنڈنس کے ساتھ سمجھا لیا، اوائڈ کر، اگنور کیا، ان کی طرف سے پھینکی ہوئی گولیوں کو تم نے نہیں لیا. اب تیسری ہدایت ہے کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو تو میری زمین تو بہت وسیع ہے، فیا فعبدون، بس میری ہی عبادت کرو. یہاں آپ نوٹ کیجئے، پہلی بات تو یہاں وہ واحد مقام جو آپ کو آج کے سبق کے شروع میں بتایا تھا کہ مکی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں آتا، بلکہ قل عبادی، کہہ دو میرے بندوں کو، اس طرح کا انداز ہے. اس مقام میں اللہ نے براہ راست ان مظلوموں کو پکارا ہے، یا عبادی. اور آپ اس وقت یا عبادی کے اوپر لکھے ذرا بلال، کیا دل پہ گزری ہوگی جب ان کو تکلیفوں کے جواب میں اللہ کے نبی نے یہ آیت سنائے گی، یا بلال تمہاری طرف تمہارے رب کا ایک پیغام ہے. کیا؟ یا عبادی الذین آمنوا، یاد رکھیے بہت بڑا بڑا غم بھی کسی پیارے کے پیار سے پوچھ لینے پر کم ہو جاتا ہے. صحابہ کو اللہ کے راستے میں جو مشکلات آ رہی تھیں ان مشکلات کے جواب میں اللہ تعالی کی طرف سے خبر آ رہی ہے کہ یا عبادی الذین آمنوا, ایمان آ چکا, نماز اور ذکر اور قرآن سے تمہارا تعلق جڑ چکا, تم نے کوششیں کر لی, نہیں مانتے تو ان ناردی واسیتن, اٹھو جاؤ پھر ان کو اب چھوڑ دو. یہ ہے ہجرت کے اشارے. مکہ کے اندر حالات جب تنگ ہوئے تو پھر ان کو کہا کیا اب تم جا سکتے ہو, زمین وسیع ہے, جہاں اللہ کے دین پر کام کرنا, دین پر عمل کرنا مشکل ہو, جہاں انسان کے لیے حالات ایسے ہو گئے کہ اب اپنا ہی دین بگڑنے کا خطرہ ہے, تو پھر چھوڑ دو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے پیار سے پکارا. لیکن لفظ جائے عبادی شفقت کا انداز ہے, عنایت کا اظہار ہے, میرے بندو تمہیں میرے راستے میں آنے کی وجہ سے سمایا جا رہا ہے, تمہیں باتیں سننی پڑتی ہے, مجھ پر ایمان لانے کی وجہ سے مکہ کی زمین تم پر تنگ ہو گئی ہے, تمہارے لیے تمہارا خاندان جو ہے وہ گھٹن پیدا کر رہا ہے, تمہارے لیے یہاں رہنا مشکل ہے, ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید ہمت نہیں رہی, تھک گئے ہو تم, تو اب چھوڑ دو پھر ان کو, جاؤ پھر میری زمین بڑی وسیع ہے. اور اس کے بعد پھر ہجرت حبشہ ہوئی تھی. یہ بھی لکھ لیجئے کہ یہاں مدینہ کی نہیں حبشہ کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے, آگے آئے گا اس کا ذکر. اب جب جو ہی ہجرت کا لفظ آتا ہے تو بندہ بہت ساری سوچوں میں پڑ جاتا ہے, کیا چھوڑوں کیا نہ چھوڑوں, گھر خاندان برادری. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آج اللہ کے دین کی خاطر ایک جگہ چھوڑنی مشکل ہو رہی ہے تو ایک ہجرت تو کرنی ہی پڑے گی. اور وہ کیا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. ثم الینا ترجعون, پھر تم تو ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. دیکھو موت تو ایک دن آنی ہے نا, اس دنیا میں نہ کوئی ہمیشہ رہا اور نہ آئندہ کوئی ہمیشہ رہے گا. آپ امیجن کیجئے کہ حضرت یاسر, حضرت سمیہ, ابو جہل کے ہاتھوں شہید نہ ہوتے تو کیا آج زندہ ہوتے, کتنا کچھ جیتے, وہاں نہ فوت ہوتے مدینہ میں آ کے فوت ہو جاتے, چلے بدر کی خوشیاں دیکھ لیتے, احد کے فتنوں کو دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے, چلیے مان لیتے ہیں کہ فتح مکہ کی خوشخبریاں دیکھتے, لیکن آج تو زندہ نہ ہوتے کتنا جیئیں گے. بہت پیاری نصیحت ہے حق کے راستوں میں چلنے والوں کے لیے. اور اگر یہ حقیقت انسان کے دل دماغ پر, دل دماغ میں موجود رہے, تو مشکل سے مشکل حالات بھی دین کے نام پہ آ جائیں گے نا, تو ہمت نہیں ٹوٹتی. انسان زندگی بچانے کے لیے حق کا ساتھ نہیں چھوڑتا, باطل کا ساتھ نہیں دیتا. شیطان وسوسے دے لے کرے جو بھی کر لے, شیطان ایسی ہی بات کی بات کرتا ہے. تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے مسلمانوں کو اب نصیحت کر دی. کیا چوتھی کیا تھی, تیسری نصیحت کیا کی تھی, کہ ہجرت کر لو, ان اردی واسیہ. اور یہ چوتھی نصیحت ہے کہ موت تو آنی ہے. اور اب یہ جب بات سمجھ آ گئی موت آنی ہے, تو اب اس کے بعد پانچویں نصیحت ہے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو لوگ ایمان لا کر اچھے کام کریں, لنبوئنہم من الجنۃ غرفا, تو ہم ان کو ضرور جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں. یہ پانچویں نصیحت ہے حق کے راستوں پہ جانے والوں کو, کہ اے بندو اگر تم نے اپنی جان خطروں میں ڈال لی تو میرے وعدوں پہ یقین رکھو, میں نے بھی تمہارے لیے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں, تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں جنتوں کے بلند خانے ملیں گے, رنگ برنگی جنتیں دیکھو گے. دنیا کی زندگی پھیکی ہو گئی ہے, وہاں بہت گلیمر ہوگا. سورۃ الفرقان 75 میں بھی ہم پڑھ چکے, اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے ملیں گے, وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, اور وہاں ان کا دعاؤں اور سلام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا. کیسی ہوگی یہ جنت, تجری من تحتها الانہار, بہتی ہوں گی اس میں نہریں, خالدین فیہا, کب تک کا پیکج ہے, ہاؤ لانگ دے ول اسٹے دیئر, خالدین فیہا ہمیشہ. کیسا ہے یہ, نعم اجر العاملین, کتنا خوبصورت بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا, لفظ عاملین کیا ہے؟ یہ عامل نجومی ہے؟ عالمین ہے؟ علم والے؟ نہیں، یہ عاملین ہے. الحمدللہ اس ویکینڈ پہ اللہ نے توفیق دی تو ایک سیریز شروع کی ہے، خوبصورت زندگی کے راز، یعنی کن چیزوں سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے، اس کی دو چابیاں آج دیکھی، کیز ٹو ہیپی لائف. تو اس میں یہی تھا آمنو کے بعد عامل الصالحات. اور میں نے جب خود بھی پڑھایا تو میں اس کے بعد اگلے دن بھی خوش کر کے خوشی ملتی ہے، اس کا تو کوئی مقابل ہی نہیں ہے. کیا کھائیں گے جس سے خوشی ملے گی؟ کیا پہنیں گے خوشی ملے گی؟ کدھر جائیں گے خوشی ملے گی؟ جو سچا ایمان آپ کو خوشیاں دیتا ہے. کس سے محبت کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے؟ کس کے ساتھ ہوں تو آپ کہتے ہیں میں بڑی خوش ہوں گی، سوچتے ہیں نا تصورات میں. لیکن جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے، اس کی تو ہر دن کی زندگی خوبصورت ہے. عمل صالح کرو. اب چھٹی ہدایت آگے، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. کہ اگر حق کا راستہ چن ہی لیا تو اب چلو، اب روتے نہیں ہو، مرحلے تو آئیں گے، مشکلات تو آئیں گی، خود آپ چوز کرتے ہیں مشکل سبجیکٹس، پھر راتوں کو جا کے پڑھتے ہیں. ڈاکٹر بننا تو آسان کام تو نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تمہیں میں نے صبر اور توکل کے دو ہتھیار دے دیے، جب مشکل مصیبت آزمائش آئے تو صبر کر لو اور توکل کرو. اور جس ذات پر تم توکل کرو گے نا، وہ کبھی تمہارے بھروسے کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ کی ذات کبھی بندے کے کاموں کو ضائع نہیں کرتی. یہ میرا اور آپ کا دھوکہ ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کریں گے تو شاید پیچھے رہ جائیں گے. نہیں، اگر آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں نا، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس توکل کو کبھی نہیں توڑے گا. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنے رب کے نام پر کچھ کریں، کچھ قدم اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو شرمندہ کر دے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اگر ہم رب کے ہیں نا تو رب بھی ہمارا ہے. اگر ہماری نظریں رب پہ لگی ہوئی ہیں نا تو رب کی نظریں بھی ہم پہ لگی ہوئی ہیں. یہ کسی نے ایک اچھی کوٹیشن بھیجی تھی کہ جان لو، اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا. کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. تو جان لو کہ رب پر توکل کتنی بڑی دولت ہے. پھر سہو اللہ کے راستے کی مشکلات اور پھر دیکھو، کہتے ہیں نا تماشا دیکھ پھر. اور اب ساتویں بات بتائی جا رہی ہے کہ رہ گئی بات کہ ہجرت کے نتیجے میں کاروبار بند ہو جائے گا، فیکٹری چھوڑنی پڑے گی، شوہر کا ساتھ چھٹ جائے گا، کیا ہوگا؟ تو اللہ کہتا ہے رزق انسانوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. وَقَيِّ مِن دَابَّتِ اللَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا وَقَيِّ مِن دَابَّتِ اللَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اور کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. تمہارے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. تم توکل کرو، کسی اور کی طرف مت دیکھو، مت سوچو کہ فلاں ساتھ چھوڑ گیا تو رزق کا کیا بنے گا، فلاں ناراض ہو گیا تو میری ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی. نہیں، ایک بہت ہی خوبصورت کوٹیشن ہے تفسیر میں آتی ہے اسی بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ایک نصیحت کی تھی، پڑھ کے سناتی ہوں. حضرت عیسیٰ کا بیان ہے، اپنے شاگردوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے. کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو تمہارا بھی آسمانی باپ ان کو کھلا ہے. کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تمہیں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو، وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے یہی کہتا ہوں. کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کے مانند ملبس نہ تھا، یعنی کون جیسے کپڑے نہیں پہنتا تھا. پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے کل تنور میں جھوکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اعتقادو، یعنی اللہ پہ توکل نہ کرنے والو، تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر ہو کہ یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، یعنی مشرک، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن آپ کے لیے آپ فکر کرے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. اب اس میں جو آسمانی باپ کا لفظ بار بار آ رہا ہے نا، یہ چونکہ انہوں نے بدل دیا نا، یہ متی کتاب ہے ان کی، اس کے باب 6 کی آیت نمبر 25 سے 34 تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے اس بارے میں، روایت ہے بلکہ نفس سلم سے، فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کا حق ہے، تو اللہ رزق تم تو تمہیں رزق دیا جائے گا، کما یرزق الطیر جیسے کہ پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، تغدو خیماسن خالی پیٹ صبح جاتے ہیں، خیماس پیٹ چپکا ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے، وتروح بتوانتن اور شام کے پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. تو آپ کیوں فکر کرتے ہیں میں کہاں سے کھاؤں گی؟ کون ماں کے پیٹ میں بچے کو 9 مہینے کھلاتا ہے؟ اللہ یرزقھا وإیاکم، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے تم کو بھی، وہو السمیع العلیم اور وہ سب کچھ جاننے والا. تو پھر آپ کو مجھے کوئی فکر ہونی چاہیے اپنی، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے؟ دل میں خیال تو لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہاں سے دے دیتا ہے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے، اس کو پتا ہے سب کا، کون کس وقت بھوکا ہے، کس وقت کیا کرتا ہے. یقین کریں انسان تو اگر یہ باتیں شیئر کرنے لگ جائے نا تو خوف آنے لگتا ہے کہ کہیں مبالغہ نہ ہو اور کہیں ریاکاری نہ آ جائے، خواہش کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور وہ چیز پوری ہو جاتی ہے. خواہش تو بہت دور کی بات ہے، صرف دل میں خیال آنے لگ جاتا ہے نا تو ایک دم بندہ ڈر جاتا ہے کہ نہیں اب یہ کام ہو جانا ہے، اور چٹکیاں کاٹتا ہے انسان خود کو. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں توکل کرنے والا بنا لے. حضرت ابراہیم کا آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ سارا دن محنت مزدوری کے لیے گئے، کچھ نہ ملا، تو اب اس امید میں کہ بچے گھر بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے تو کیا لے کے جاؤں، تو ریت کی بوری بھری کمر پہ لاد کے لے آئے. بچوں نے دیکھا بیوی نے چھاٹا آیا رکھ کے، تو سو کے اندر جا کے کیا کہوں کہ اب کچھ نہیں آج بھی کھانے کو ہے. جب آنکھ کھلی تو روٹی پکنے کی خوشبو اور کھانا پک رہا ہے. بیگم یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا وہ جو بوری آپ لے کر آئے تھے اس میں تھا، وہ آٹے کی بوری تھی، آٹا نکلا اس میں. ہاں پر میں نے تو رب کو بھی پہچانا بھی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ ہمیں اسباب کے ساتھ دیتا ہے، مینز کے ساتھ دیتا ہے، انسانوں کو بیچ میں لے کے آ جاتا ہے، لیکن اللہ ربہم یتوکلون. اب آپ یہ واقعہ سن کے ریت بھر کے لائیں کہ دیکھو آٹا بنتا، کبھی بھی نہیں بنے گا. توکل رب بہت بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے کہ وما قدر اللہ حق کا قدری. اللہ ہی رب کے اوپر توکل کے بغیر جینے والے اپنے پاؤں پہ کل ہڑیاں مارے ہیں، وہ خود کفیل بننا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ کفیل ہے. اللہ پہ نظریں لگا کے تو دیکھو، صرف مالی رزق نہیں ملے گا، مادی رزق، خوشیوں کا رزق ملے گا، محبتوں کا رزق ملے گا، پیار کا رزق ملے گا، شرط دے کر کہ تم اس معیار پہ پہنچ تو جاؤ. بھیک مانگتے ہم لوگوں کی خوشیوں کی، محبت کوئی کرے، میں ایسی لگوں، میں ایسا کروں، میں اس کی یہ خدمت کروں، پھر میں اس کو لے جاؤں. کوئی نہیں آپ سے پیار کرے گا جب تک الودود کسی کے دل میں آپ کا پیار نہیں ڈالے گا. سب گن آپ کے ہاتھ میں پڑے رہ جاتے ہیں اور بے گن والی آنکھوں کا تارا بن جاتی ہیں بعض دفعہ. اصل بات ہے کہ جب رب سے مانگیں گے تو ملے گا. لینا ہی تجھ سے، بیٹھ، کوئی نہیں دیتا، کوئی دے. میں نے آپ نے دیکھا کبھی بچے ضد لگا لیتے ہیں، امی کے ہاتھ سے ہی لینا ہے. آپ جا کے دیں گے بھی نا فیڈر، نہیں لینا، ماں آ کے دے. یہ ہے اللہ ربہم یتوکلون. کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ وہ، بس وہی بات ہے کہ پھر دیکھو آگے ہوتا ہے کیا. اللہ وسیلے بناتا ہے، اور کن کو بتایا جا رہا ہے؟ جو بیچارے پسے ہوئے ہیں، تڑپ رہے ہیں. اب آگے آیت 61 سے دو تین آیتوں میں خطاب مشرکین مکہ کی طرف ہے. اب صورت بالکل اپنے آخر پہ چل رہی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ تم پہ ظلم کرتے ہیں، تمہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں، ذرا ان سے چند سوال تو آج کر کے آؤ. کیا والا انسان تہم من خلق السماوات والارض، ارے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر، اور کس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، جواب کیا آئے گا؟ لات نے، منات نے، عزا نے، یقولن اللہ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. یہ کون سی توحید ہے؟ اب آپ بولیں میری بجائے، یہ کون سی توحید ہے جس کو مکہ والے بھی مانتے تھے؟ جی توحید ربوبیت. جی توحید ربوبیت کو سب مانتے تھے، کریئٹر گاڈ کو سب مانتے ہیں، لیکن توحید الوہیت میں شرک ہوتا ہے. پھر سے پوچھو فن نیو فکون، تو پھر یہ لوگ کہاں سے لوٹا دیے جاتے ہیں؟ الدی و یقدر له، اور اللہ رزق کو شادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے نپات لا دیتا ہے. نہ کرو تم ہجرت، نہ تم اللہ پہ توکل کرو، تم نہ ناراض کرو لوگوں کو اللہ کے لیے، پھر دیکھو کون دیتا تمہیں، کر لو سب کو خوش، مل جاتا. کیا دوسروں کو خوش کرنے والوں کے سارے کام ہو جاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے، رزق کی باتیں بار بار ہیں، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے لیے رزق ہے. بہت سارے لوگ توحید پہ رزق کی وجہ سے جم نہیں پاتے، یہ کام بند کر دیا تو رزق کہاں سے آئے گا، یہ کاروبار ختم کر دیا تو کھائیں گے کہاں سے، یہ گھر بیچ دیا تو سڑکوں پہ رولیں گے، اور ادھر نہ رشتہ کیا تو کون دے گا تیری بیٹی کو آج کے دور میں. کیا ایسے لگتا ہے شرک چمٹا ہوا ہے ہماری زندگیوں میں، ڈرتے ہیں ہم. ایک اور سوال، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے برسایا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا، پس اس سے زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. اب یہ سیکنڈ کوسچن ہے، کیا جواب دیں گے؟ لَيَكُونَ اللَّهُ، ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کیا. تو پھر قل الحمد للہ، پھر آپ کہہ دیں ان کو، اب کہ ساری تعریفیں سارے شکر. لوگ عقل سے کام ہی نہیں لیتے، بات واضح، مشرک عقل سے کام نہیں لیتا، کیونکہ انسان کی عقل تیسرا ریسپٹر ہے توحید کو ماننے کا. 20 بار بتا چکی ہوں 21 باروں میں، ہوپ فلی مبالغہ نہ اللہ کروا دے. اللہ کو پانے کا ایک راستہ عقل ہے، پوچھو اس سے یہ زمین و آسمان کیسے چل رہا ہے، سورج چاند رات دن گرمی سردی یہ کون لا رہا ہے؟ عقل نہیں استعمال کرتے، تمہاری تو گاڑی نہیں چلتی بغیر ڈرائیور کے، تمہاری گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چلتی، یہ سورج چاند کو کون پیٹرول دے رہے، یہ کس انرجی پہ چل رہے ہیں؟ یہ کون فیکون کا کمال ہے. اب آخری آیتوں میں اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے. ایک اور پیچھے کتنی ہدایت گزری؟ 7، یہ 8 ہیں. ایک اور بات سمجھ لو کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی تو نہیں. جب دین کے راستے میں مشکلات آئیں پہ غور کر لو، کھیل ہے، سٹیج ڈرا کا بادشاہ آخرت کا فقیر ہو سکتا ہے، اور اس کا اپوزٹ بھی ہے، سب کردار جھوٹے اور سارے ڈسپلیز وقتی ہیں، حتیٰ کہ یہ ہمارے رشتے بھی حقیقی نہیں ہیں. آپ کو پتا آگے حامین سجدہ میں جب یہ آیتیں آتی تو وہاں میں ایک مثال دیتی ہوں، اکثر زندگی رہی تو آپ کو بھی دیں گے، لیکن ہم سب ایک سٹیج پہ کھڑے ہیں. این ممکن ہے کہ یہاں کے بادشاہوں کو وہاں مجرم کی حیثیت میں پیش کر دیا جائے، اور جو شخص یہاں ساری زندگی لوگوں کی جھڑکیاں کھاتا رہا، غضب کا کار ہوا, وہاں اللہ اس کو عزت کے لباس پہنا دے اللہ کے ہاتھ میں, تم اپنی فکر کرو. یہاں کا عیش اصلی عیش نہیں ہے اور یہاں کی مصیبتیں اصلی مصیبتیں نہیں ہیں, یہ وقتی اور عارضی ہے. اور آپ کو پتا کہ یہی بات اللہ کے نبی نے خندق کھودتے ہوئے اپنے صحابہ کو سکھائی تھی کہ ان العیش الاخرت, اصل عیش کیا آخرت کا عیش ہے. یہ دنیا کے چار دن کے غم میں رک جائیں گے کوئی بڑی بات نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ, اور آخرت کا گھر ہی یقیناً اصل زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش انہیں معلوم ہوتا. آپ اگر اس ساری بات کو اپنے دل میں اتارنا چاہتے ہیں نا, تو یہ جو آخری جملہ ہے نا, لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اس کو اپنے اوپر تاری کریں, کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا. اور دیکھیں علم کی بات ہے, کاش ہم علم حاصل کرتے, کاش ان کو یہ پتا چلتا. قیامت مرنے کے بعد جو کاش ہے وہ آج آپ حقیقت بنا لیں, آج علم لے لیں, آج آپ اس علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. اس ویکینڈ پہ درس میں ہمارے ساتھ سسٹر آمنا بھی تھی, آپ میں سے اکثر لوگ ان کو جانتے ہیں. تو درس کے بعد مجھے کہنے لگی, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی میں درس آپ کا سنتی ہوں تو پھر مجھے دل چاہتا ہے کچھ اور کروں, اور پھر بعد میں جاؤ تو اس طرح ادھر ہوتا ہے. تو میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا جو ان آیتوں میں ہے, میں نے کہا اس کا علاج ہے کہ لو کانو یعلمون, علم کے ساتھ خود کو جوڑے رکھیں. علم پانی ہے, ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے باڈی جب پانی نہیں ملتا. تو علم کا پانی نہیں ملتا تو زندگی دنیا کے پیچھے رہتی ہے, اسی کو سب کچھ بناتے ہیں, جبکہ وہ کیا حیات دنیا کے کھیل اور تماشا. کس کو آج یہ سمجھ آ گیا؟ اپنے آپ سے پوچھے, نام لکھے اپنا, اے اللہ کی بندی تجھے پتہ کہ یہ دنیا کھیل ہے, اور تجھے پتہ کہ اصل زندگی میری آخرت کی ہے. دل کی گہرائیوں میں اگر یہ حقیقت پیوست ہو جائے نا کہ آخرت کی زندگی آخرت ہے, تو پھر آپ یاد رکھیے کہ جینے کا انداز بدل جائے گا. دیکھیے ہم زندگی میں موت سے ڈرتے ہیں, عمومی رویہ یہی ہے نا. اگر یہ حقیقت سمجھ آ جائے نا تو ہم موت کے لیے جیے. کتنوں کو بات واضح ہوئی ہے؟ زندگی دنیا پہ نظریں دنیا پہ رکھتی ہے نا تو جینا اچھا لگتا ہے اور موت سے خوف آتا ہے. اور اگر آخرت کا یقین آ جائے تو ہر وقت نظریں ہوتے ہیں موت کی گاڑی کب آئے گی, میں اس میں بیٹھوں, کیونکہ اللہ کے اور میرے بیچ میں رکاوٹ موت ہے, جنت کے اور میرے بیچ میں رکاوٹ موت ہے. یہ وقتی خوشیاں دنیا کی دھکے کھاتی ہوئی, وہاں تو مجھے کوئی دور نہیں کرے گا. اگر ہم سب اس کو اپنے اوپر لے لیں, سب خوشیاں ٹھنڈی پڑ جائیں, ایک دم پاؤں زمین میں آ جائیں, صبر کرو, کوئی حقیقت نہیں. خوشی آج مل جائے کل غم بھی مل سکتا, اور سارے غموں میں ہمارے آنسو خود ہی خشک ہو جائے, پھر کہ آج کی بات ہے کل ختم ہی ہو جانی ہے یہ کہانی. جو بھی اینڈ ہوتا ہے, فکر یہ ہوگی کہ اس خوشی کے بعد آخرت پہ کیا اثر پڑا اور اس غم کے بعد آخرت پہ کیا پڑا. اور اب آخری بار ان آیات میں مشرکین مکہ کو پکارا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی طرف بات کرتے ہیں, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, اور جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں پہ, الفلک اسم جمع مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے آتا ہے, کشتی, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, دا اللہ مخلصین لہ الدین, تو وہ پکارتے ہیں اللہ کے لیے خود کو خالص کرتے ہوئے. اس وقت سب جھوٹے خدا گئے, پیچھے بات بہت دفعہ ہو گئی. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون, پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف تو جب ہی وہ شرک کرنے لگتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ مجھے فلاں بابا جی نے بچایا, کر دے میری نیا تیرے حوالے. کیا کیا گندے شیر بنے ہوئے, میری نیا تیرے حوالے, استغفر اللہ. کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے ان کو زندگی دوبارہ کیوں دی؟ آئی 66 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ, تاکہ اور نہ شکریہ کر لیں ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو عطا کی ہیں. یعنی زندگی مل بھی گئی پھر بھی نہیں خوش ہوتے کہ چلو اللہ نے مہلت دے دی, بلکہ اور مستیاں کرتے ہیں, اور پکنک مناتے ہیں, خوشی مناتے ہیں, دیکھو مرتے مرتے بچ گئے, دھمکی دے دو. وَلَا يَتَمَتَّعُوا, اور ولیت مت تو, اور تاکہ خوب مزے اڑا لیں. فسوف یعلمون, ان قریب ان کو پتا چلے گا. ان کے اور دن ذرا لمبے کرو, کریں اور نافرمانی, مزے کریں, جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھیں کھلیں گی. آج آنکھیں بند ہیں, کھلیں گی اس دن جس دن دنیا سے جائیں گے. وہی بات جو سورت تکاثر میں الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. لوگوں تمہیں غافل کر دیا کثرت کی خواہش نے, باہم جھگڑے کرتے ہو کس کا گھر بڑا کس کی کوٹھی بڑی, تم نے تو قبریں تک جا کے دیکھ لی. ابھی کسی نے ایک بیکار سی تصویر بھیجی تھی کہ کوئی ماضی کی اداکارہ فوت ہوئی ہیں تو ان کو ان کی خواہش کے مطابق کتنی بڑی قبر میں دفن کیا گیا کہ جس کے اندر وہ اپنے ڈریسنگ ٹیبل اور اے سی اور نہ جانے کیا بدتر بلاؤں کے ساتھ دفن کیا گیا, اور 87 کے قریب کچھ تھی جب وہ ایسی جگہوں پہ گئی ہیں کہ آپ مجھے اس کے اندر دفن کرنا. تو میں جب بھی کسی بندے کی ایسی بات سنتی ہوں تو میرے میں ایک کوشچن ہوتا ہے, 80s میں تھی وہ سسٹر, 80 سال بھی اگر ان کو ملے تو کیا وہ اس میں بھی رب کو نہیں پا سکی, اس پہ بھی ان کو نہیں پتا چلا کہ ومل حیات دنیا الا بتاؤ الغرور. کوئی ایک بندہ ان تک نہیں پہنچا کہ جس نے ان کو اللہ کی بات بتانے کی کوشش کی ہو, اور اگر کی تو انہوں نے اس کو پورا سمجھا کیسے اور کتنا لیا. تو ضرورت اس بات کی کہ اس دنیا کے دھوکے سے نکلے انسان اور اپنے آپ کو اس حقیقت ملے. یقین کریں کبھی کبھی پھر آپ کو اس طرح فیل ہوگا, میں آپ کو بالکل ایک ریئلٹی بیسڈ بات بتانے لگی ہوں, کہ جب آپ آخرت کو اس طرح سوار کر لیں گے نا کہ وہ اصل ہے یہ نقل ہے, تو آپ کو کبھی یہ لگے گا کہ یہ جو وقت آپ سوچ رہے ہیں نا یہ خواب ہے. جیسے خواب میں آپ کبھی بھی کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں نا, تو آپ کیسے لگے گا یہ جو آج اس وقت 2014 کا یہ دن اور یہ کہاں وقت جو میرے ساتھ چل رہا ہے یہ دھوکا ہے اور میری اصل زندگی وہ تھی. اتنا امیجنیشن سٹرونگ ہوتا ہے. جی ایک بات کی ہے تو پڑھ کے سنا دیتی ہوں, ویسے تو یہ اچھی چیزیں نہیں ہوتی. بہرحال 5-star قبر, لبنانی اداکارہ صبح گزشتہ روز 26 نومبر کو 87 ایئرز کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئی. بس ان کی قبر میں ڈریسنگ ٹیبل, LCD ٹی وی اسکرین جو ہوتی ہے اور دیگر قیمتی فرنیچر سے مزین کرتے ہوئے ان کی خواہش کے مطابق 5-star قبر میں ان کو دفن کر دیا گیا. پھر ہوا کیا؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون اولم یروا ان جعلنا حرما آمنا. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا؟ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اور لوگ اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے. حرم کی برکتیں مکہ والوں کو یاد دلائی جا رہی ہیں, کتنے بد نصیب ہو کہ جس حرم کے پاس لوگ دور دور سے ہو کے آتے ہیں تمہارے پاس ہے, لوگ اس کی محبت میں آتے ہیں اور تم اس کی قدر کیا کرتے ہو. کیا قبل بات لی ہو میں نونا, تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ وَبِ نِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ اور اللہ کی نعمت کی نہ شکری کرتے ہیں. کیا تھی یہ نعمت؟ اللہ کا نبی, حرم, قرآن. کہ لوگ مکہ کے غم میں روتے ہیں تو تم مکہ میں رہتے ہوئے نہ شکریہ کرتے ہو. تو وَمَنَا أَسْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. کیا جھوٹ باندھے؟ کہ میں اللہ کا نبی ہوں. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اس شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو بھئی یہ سب سے بڑا ظالم ہے نعوذ باللہ. اور یا پھر او کذب بالحق لما جاءہ, 26-12 بھی سائز سے شروع ہوتا ہے. یا پھر وہ بہت جھوٹا ہے جس نے اس حق کو جھٹلایا. تو یہ کذب میں کون ہے؟ مکہ کے وہ لوگ جنہوں نے نبی کو نہیں مانا. یعنی یا تو یہ نبی ظالم ہے کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, تو یا پھر تم ظالم ہو کہ سچے نبی کو نہیں مانتے. علیس فی جہنم مثوی للکافرین, کیا جہنم میں ٹھکانا نہیں ہے ان کافروں کا؟ اب تم سوچو پھر تمہیں دنیا کے بعد آخرت میں جو ملنا ہے وہ یہی ہے. اور آخری آیت میں پھر ایمان والوں کو تسلی, پیار والی دل جوئی, جیسے بچے کی تکلیف کو دیکھ کر ماں پھر اس کو بڑے پیار سے کہتی ہے بات, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیا پتہ چلا کہ آج تم اللہ کے راستے میں قربانیاں دے رہے ہو, جد و جہد کر رہے ہو. تسلی رکھو, ہم تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑیں گے, ہم اپنے راستوں کی بصیرت تم کو دکھائیں گے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ محسنوں کے ساتھ ہے، یعنی جن کا اللہ پر ایمان ہے اور ایمان کا احسان کے درجے پہ درجہ پہنچ چکا، پھر وہ اللہ کے راستے میں تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہے، تو پھر اللہ بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا، جیسے اللہ نے پھر نہیں چھوڑا. اتنی خوبصورت آیت ہے یہ آخری کہ اگر اس پہ ہم غور کریں نا تو ہماری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں اور ہماری کوششوں کا رخ دنیا نہیں اللہ کا دین بن جائے. آپ دیکھیں کہ والذین جاہدوا پوری سورت میں کیا پیچھے کیا پڑا، ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اور آخری آیت میں مجاہد ہے. اور حالات آپ دیکھ رہے ہیں صاف شکن حالات ہیں، کہیں ہجرتوں کی باتیں، کہیں توکل کی باتیں، کہیں صبر کی باتیں، اور یہاں یہ بتا دیا تم ایکسیلنسی کے درجے ہو، کس میں؟ میرے راستے کے کاموں میں. یہ میسج اس کا، ظلم بڑھ رہا نا تو تم اپنی توحید کو اور خالص کر لو، اللہ پہ توکل کو بڑھا لو. تم جتنا میرے قریب آتے جاؤ گے میں اتنی مائیت تمہیں اپنی عطا کرتا جاؤں گا. یہ نہ شکرے ہیں، یہ جھٹلانے والے ہیں، تم ان کو چھوڑو. آپ کہتے ہیں کوئی کام ہی نہیں کرتا، تم کرنا شروع کر دو. کوئی مانتا نہیں، تم ماننا شروع کر دو. کوئی جاتا نہیں، تم جانا شروع کر دو. تم چلو گے تو اللہ دنیا اور آخرت کے وہ راستے جن پر چل کے تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ ایک نیکی کرتے ہیں نا تو اگلی نیکی آسان ہو جاتی ہے. اور احسان کا مطلب اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہر نیکی کے کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا، سنت کے مطابق کرنا، برائی کے بدلے میں برائی کی بجائے حسن سلوک کرنا، اپنا حق چھوڑ دینا، دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا، یہ سب باتیں احسان کے اندر آتی ہیں. اب میں اور آپ خود سے پوچھیں اس سورت نے مجھے کیا دیا؟ مجھ سے پوچھ لیں، مجھے تو بہت دیا. اگر دل کے اندر کہیں چھپی ہوئی بھی تو بات ہے نا کہ دین کے راستے میں مشکلات اور قربانیاں، تو وہ آنر لگنے لگتی ہیں. اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں اس قابل سمجھا، اللہ تو نے ہمیں خدمت کا موقع دیا، اللہ تیرا شکر، یہ فیلنگ آتی ہے. پھر سب آنسو خشک ہو جاتے ہیں، پھر ترس نہیں آتا اپنے اوپر، ہائے کتنی مشکلوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ کو کیا بتائیں؟ کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ کسی کو مت بتاؤ، رب کو پتا ہے، تعریفوں والا رب ہے، اس کو پتا ہے کہ اس دنیا میں لوگ کھوئے ہوئے ہیں اور تم اس کے راستوں میں کھوئے ہوئے ہو. پہلے کون تمہارے کام کرتا ہے؟ آگے بھی وہی کرے گا. اصل بات یہ ہے کہ تم فکر کرو اپنی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے قدم قدم ہمیں چلنے کی توفیق دے اور پھر ہمارا ہاتھ تھام لے. دیکھیے بچہ بھی چلتا ہے نا، اس کے چلنے کو دیکھیے، گرتا ہے، پڑتا ہے، چلتا ہے، پھر چلتا ہے، اس کو یہ نیچرل ہے. کوئی بچہ بستر سے اٹھ کے ایک دم بھاگنے لگتا ہے تو بھی خطرناک بات ہے، لیکن ایک بچہ جو 2-3 سال کا ہو گیا اور پھر بھی لڑک لڑک کے چلے تو بھی خطرہ ہے نا کہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ صحیح نہیں چلتا. ترتیب کیا ہے؟ پہلے لیٹتا ہے بچہ، پھر اٹھتا ہے، پھر کرال کرتا ہے، پھر سہارا لیتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر چلتا ہے، ایک آدھ دفعہ تو گرتا ہے، چوٹ بھی لگتی ہے، پھر چلتا ہے تو بھاگنے ہی لگتا ہے. یہی دین کی ترتیب ہے. پہلے پارے میں گرے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اٹھنا شروع کیا، ذرا اٹھے، کرال کیا، 5 پارے 10 پارے تھوڑا چلے، کرال کیا، پھر کسی نے میرا ہاتھ پکڑا تھاما. اب تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب بھی اگر وہی دوڑ ہے تمہاری جو پہلے دوسرے پارے کے اوپر تھی تو بڑی فکر کی بات ہے. تم تو اپنی عمر کے 21ویں سال میں پہنچ گئے ہو ایک حساب سے، اور ابھی تمہیں چلتے ہوئے خوف آ رہا ہے. ابھی دوسروں کا ہاتھ ہی کوئی تھکا ہی دے تو تمہیں چلائے گا، تو پھر ہینڈی کیپ تو نہیں ہو. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ جذبے ڈال دے کہ ہمیں سمجھ آ جائے ہمارے حق میں کیا خیر ہے اور کیا نہیں ہے. کوئی بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ کیا سبق دیا آپ کو ان آخری آیتوں نے؟ جی جی آپ نے ریحان کی
اس بارے میں میرے دل کو ہلا دیا اور میرے اس آج کے دل میں بہت چینج آیا.
الحمدللہ، اللہ کرے دل ہلا ہی رہے، دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دیں.
اللہ نے مجھے کہا نہیں جانا ہے، تو اس آیت سے میرے دل کو ہلا دیا. مجھے اب پتا چلا ہے کہ قرآن
کیسے توڑتا ہے. ٹھیک، تھوڑا سا اونچی بولیں، آن لائن والوں کو سمجھ نہیں آتی.
اللہ
because the blessings he's given us is like we can't count it, it's so many to count, and we need to like realize and think there's so many poor people like dying because they don't have food and they're thirsty and they don't have what we have, so we should be really thankful that Allah has put us in a place which is much better.
الحمد للہ. دیکھیے جب بندہ شکر گزار ہوتا ہے نا تو اللہ اس کو راستے بھی دکھاتا ہے. جی آپ شیلا.
جی میں نے دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں اپنا
آن لائن پہ بھی لکھی
الحمد للہ کہ میں جب میں نے ویکینڈ گزارا میرا تو مجھے ہر ایک میرے لمحہ ہر ایک گھڑی میں کہتی ہوں کہ ذرا بھی ضائع نہ ہو. جب میں بچوں کے ساتھ ہوں تو ان کو ہر وقت جو میں سیکھتی ہوں میں ان کو لے کر بیٹھاتی ہوں, ان کو سکھاتی ہوں. اور میں جب صفائی کھانا وغیرہ بنانا اور پھر اس کے بعد یہ ویکینڈ بھی کافی بزی ویکینڈ تھا کہ یہ پروجیکٹ کرنا تھا تو میں نے سوچا میں اس کو خوشی خوشی کروں گی کہ اللہ نے مجھے موقع دیا, اللہ نے مجھے یہ کام کروایا ہے. میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں اور میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ میں ہر وقت اپنے آپ کو بزی رکھوں, میں کبھی کمپلین نہیں کرتی. اور میری یہی خواہش ہے کہ اللہ مجھے ایسے ہی استقامت دے میرے
سب
اہل ایمان والا. میں کہتی ہوں پوری دنیا میں کہتی ہوں اللہ سب کل مومن مسلمانوں کو یہ استقامت دے قرآن کی.
آمین. جی آپ ادھر سے پیچھے سے. جی آپ آسی.
آج کا جو سبق ہے جو پڑھا اور پڑھنا چاہ رہا تھا اس کے متأثر ہوا, اس سے میرے ذہن میں ایک سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 جو ہے وہ آئی, جو مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ اس کا بہت تعلق ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ من یومن باللہ یهد قلبہ وهو بكل شیء علیم. شاید کو پڑھو, لیکن اس میں مجھے لگا کہ واقعی جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے اللہ کی طرف سے اگر ہم اس پہ ایمان لے آتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ.
جی بس اللہ جمع دے ہمیں اور اللہ کے راستے کی تکلیفیں بھی سر آنکھوں پہ. جی آپ پیچھے سے عرفہ.
میں نے یہ سوچا کہ ہم بہت زیادہ ریکگنیشن اور سرٹیفیکیشن کے اس میں پڑے ہوئے تھے کہ ہمارے گھر والے ہمیں ریکگنائز کریں, ہماری یونیورسٹی ہمیں ریکگنائز کریں, یا ہمارے کالیگ ہمارے باس. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ریکگنیشن حاصل کر لیں تو یہ ساری چیزیں خود ہی بھی نقصان ہو جائیں.
دیکھیے جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں نا آپ کی آپ اس کی نظروں میں بڑا بننا چاہتے ہیں. سمپل سی بات ہے. کبھی پرواہ بھی نہ کریں اس بات کی کہ دوسرا آپ کا ذکر بھی کرتا ہے. یہی توحید ہے. جی ادھر سے. جی آپ فرزانہ.
میں نے یہ سوچا کہ جیسے اگر تھوڑا بہت اس کی سوچ سپا رہے تھا اگر ہمارا علم آ گیا نہ, لیکن ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے سب کچھ پا لیا اور خرگوش کی نیند نہیں سوچا نا. جیسے آپ آئٹر مظاہرہ کرنا ہے, جہاد کرنا, آگے اس کو لے کے چلتے جانا. کاش کاش کا لفظ جو ہے کہ سمجھ لو کہ ہم وہاں سے اوکے واپس آ گئے. اب کاش وہاں,
یعنی کاش کہنے کے بجائے کوشش کر لو.
کوشش
آج کر سکتے ہیں نا, کل نہیں کر سکیں گے. ہم میں سے کوئی اپنا بچپن پیچھے سے واپس لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا نا. تو اس کو اچھا کر لیں, جو وقت رہ گیا اس کی کوشش کریں. جی آج کو آپ نے کیا سیکھا؟ اچھا
نماز کی حفاظت کرنی ہے اور قرآن کو پکڑ کے رکھنا, کامیابی کی ہے. دو چیزیں بڑی ضرورت سے آئی ہیں.
جی فاری آپ نے کیا سیکھا؟
دنیا ایک کھیل ہے,
دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا. جی آپ نے پھر دس. ان شاء اللہ تعالیٰ. چلیں جزاک اللہ خیر, وقت اوپر ہو گیا. اب میرا خیال ہے اب اس کو 2:30 سمجھ ہی لیں اپنے لیے. اب تھوڑا سا تو بچے کا کھانا بڑھتا ہی ہے نا, اور مجھے تو ایک اسٹریچ میں پڑھا کے مزہ آتا ہے. جو بیچ میں بریک ہوتی ہے اس میں سارا ڈیمپو ٹوٹ جاتا ہے. تو بہرحال اس طرح کریں گے. آن لائن سے میں ایک شیئرنگ پڑھ دیتی ہوں, باقی آپ سب ساتھی بھی فائدہ اٹھائیں. یہ کہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو ہیپی اینڈ پراؤڈ مسلم. ہم سوری مسلم نہیں بنیں گے اگر ہم توکل کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جی کسی کو کچھ کہنا تھا؟ چلیے ٹھیک ہے. جزاک خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز پڑھ لیتے ہیں جی. عصر کی نماز کے لیے آپ لوگ آ جائیں.
جی جزاکم اللہ خیر. ان کے سی واسطے میں جزا استاد جی الحمد للہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہم سب کے لیے. آف کورس یہ بہت ہی اسپیشل لیسن تھا. قرآن سے ہماری محبت اور بڑھتی ہے. اپنا محاذہ کرتے ہیں کہ ہم جو ریسائٹیشن کر رہے ہیں اور اس کے اندر کیا وہ محبت ہے بھی کہ نہیں, یا اگر ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق عمل ہے کہ نہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہمارا اپنا آپ کتنا بدل رہا ہے. سو آئی تھنک دس از اندر ریمائنڈر جو کہ اس پورے لیسن سے ہمیں اور ملتا ہے وہ ساری شیئرنگ کے بعد, کہ بہت ہی اسٹرکٹلی محاسبہ اور تذکیہ کرنے کی ضرورت ہے نا. تو اگر ہم سب کے لیے آسان کریں. جزاکم اللہ خیر. ان کے سیر واسن الجزا. یہاں پر ہم بھی اپنی کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.